الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف هي آپ لوگ سب الحمد لله جی امید ہے کہ سب خیریت آخر ہے آپ کے پاس اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ایسے کاموں میں مصروف رکھیں جن سے اللہ راضی ہو آمین. سو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس ٹھیک, اور اس کے بعد آیا شیئرنگ. سو جو بھی آیا شیئرنگ کے لیے ریڈی ہے وہ تیار ہو جائے. مین وائل میں آپ کی اٹینڈنس لوں گی. فرحان, سائمہ ظفر, امین مسانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جویر احمد ظفر, حمیر اسحاق, زینہ محمد, عشرت سلطانہ, سمین اقبال, حاجرہ عمران, تمیز انوسہ, الفانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمرین سلطانہ, فوزیہ خادم, بی بی عادیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز سمرہ یاسر, شفقت نواز, زمر کرنین, شازیہ میمونہ, سائمہ قرنی, شہلا, سمین برہان, سبیحہ خان, مسعودہ, فاطمہ حسین, سیما کل, سیما خالد, سید نائلہ, تبسم قریشی. سو الحمد للہ اٹینڈنس کمپلیٹ. اور آئی ایس شیئرنگ میں مائک فری کروں گی انشاءاللہ. آپ میں سے کون ریڈی ہے, ہینڈ ریز کریں جلدی سے. انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. جی سسٹر مسعودہ آپ ریڈی ہیں اور شیئرنگ کے لیے, تو انشاءاللہ آپ شیئر کریں. اور جی ٹھیک ہے, ٹی این ون تھری, انشاءاللہ آپ اسٹارٹ کریں. جی آپ کی آواز نہیں آئی, آپ کا مائک بھی نظر نہیں آیا, تو آئی تھنک آپ دوبارہ سے مائک لینے کی کوشش کریں, بیکاز دیئر واز نو مائک. تو یس آپ ریڈی ہیں تو میں فری کرتی ہوں. جی جی سسٹر تنویر بن مسا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی نہیں جا رہی, تو ٹھیک ہے میں مائک فری کرتی ہوں, نیکسٹ سسٹر آپ لے لیں. جی جویر آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی, آئی ڈونٹ نو ویدر آپ نے مائک ٹرائی کیا. جی آپ نے مائک ٹرائی کیا تھا, ازنٹ گوئنگ تھرو ایدر. جی سسٹر نبیلہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ سب کے ساتھ مائک کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے سسٹر مسعودہ میں مائک فری کرتی ہوں, آپ ٹرائی کریں.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی وائس اوکے ہے میری؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورہ قاف کی آیت 16 اور 19 ہے. یہ آیت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نام اعمال کی ہم کو تیاری کرنا ہے, اور جو ہر خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں, چھوٹے بڑے جو بھی آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہم لکھ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارے دائیں بائیں کا کرامن کاتبین تو فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. جو ہم منہ سے جو لفظ بھی نکالتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں, چاہے وہ اچھے الفاظ ہوں یا خراب. اعمال کی تیار وہ لوگ لکھتے ہیں, کرامن کاتبین منکر نکیر جو ہے کہ وہ ہمارے تاک میں رہتے ہیں کہ کیا چیز ہم کیسی چیز کس طریقے سے بات کرتے ہیں, تو وہ لکھتے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چاہے ہم اچھے کام کریں یا برا, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, پھر موت کا وقت آ جاتا ہے, پھر اللہ کا فیصلہ ہو چکتا ہے, اور ہم یہ خیال میں رہتے ہیں کہ موت سے بچ جائیں گے, مگر یہ وقت ٹل نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نام اعمال کی اچھی طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں غلط کا کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کھو نہیں جانا چاہیے, اور یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے, اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے, اور یہ کھیل تماشا نہیں ہے دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سو الحمد للہ جزاکم اللہ خیر. آئی تھنک باقی لوگوں سب مائک کا ایشو ہے, سو ان شاء اللہ پھر ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے سسٹر مسعودہ, اور نارملی ہم بہت ساری چیزوں میں نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں بہت دھیان, ویسے تقویٰ جتنا ہوتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ الرٹ رہتا ہے, اور یہ چیز ہونی ضروری بھی بہت ہے, ورنہ پھر آہستہ آہستہ انسان کو بہت دور شیطان لے جا سکتا ہے. ان شاء اللہ بھی کہ اپنے نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں, جو کہ خلاصہ قرآن کا ہے, اور ماشاء اللہ آپ 27th انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اس کا دوسرا روب ان شاء اللہ شروع کریں گے سورۃ النجم آیت 31 سے.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 27 پارے کا سیکنڈ روب دیکھیں گے, سورۃ نجم کی آیت نمبر 31 یعنی 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی. اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. سوچیے, لگتا ہے ہمیں کتنا زیادہ ہم اپنا سمجھتے ہیں, لیکن لکھیے ذرا, مالک وہ ہے, اور جو مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مالک بن جاتے ہیں, ہاتھ نہیں لگانے دوں گے اپنی چیز کو, یہ میری چیز ہے. اور خاص طور پہ جب دین کی چیز کو ہم اپنی سمجھ لیں تو اس کا معاملہ کیا ہوگا. بنایا کیوں اس جہان کو, مقصد بتایا, تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے, اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. یہ ہے مقصد, اس کو ہائی لائٹ کر لے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی, تو اس لیے بنائی. کون ہوں گے اچھے لوگ, کن کو اچھی جزا ملے گی, جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں, الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ بتا دی کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, تم ادھر تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے ہو, اس دنیا کو اپنا حق نہ سمجھنا. پھر دوسری بات, اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اور زندگی کا مقصد بتا دیا کہ اچھے کام کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس سے اللہ تمہیں بچا لے گا. لفظ جو لمم آیا نا، اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. لمم کہتے ہیں کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار، تھوڑا سا اثر. تھوڑی دیر کسی چیز کے ساتھ پڑی رہے نا تو اس کا استعمال کرنا، اس کو لمم کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں الم ابل مکان، وہ شخص فلاں جگہ تھوڑی دیر ٹھہرا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا. الم ابل تعام، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اور اسی طرح کی باتیں. تو لمم سے مراد کیا ہے کہ وہ گناہ جن سے بندہ بچنا چاہے لیکن ایسے ہی ہو جائے. چھوٹے گناہ کہہ لیں، یا عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب پہنچ گیا لیکن اس کو کیا نہیں، یا کچھ دیر گناہ کیا پھر اس سے رک گیا، یا گناہ کا خیال آیا، اس کی خواہش ہوئی، اس کا ارادہ بھی کیا لیکن عملاً نہ کر سکا. یہ ساری باتیں لمم میں آتی ہے. بعض کہتے ہیں سمرد وہ گناہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے پھر بعد میں چھوڑ دیا. آپ کہہ لیں قرآن پڑھنے سے پہلے کہ گناہ ہمارے کسی چیز کا نفس کے غلبے کی وجہ سے ہلکا سا شکار ہونا، بعد میں اس سے توبہ کر لینا، گناہ کے قریب پہنچنا، ابتدائی مراحل بھی طے کر لینا لیکن آخری مرحلے پہ رک گئے، چوری کے لیے نکلا لیکن چرانے سے باز آ گیا. اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، دنیا میں بھی معافی، آخرت میں بھی. شرط کیا ہے؟ کہ یجتنبون کبائر الاثم. اور یاد رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے معاملے میں انسان کیئرلیس ہوتا ہے نا تو کبائر میں بھی چلا جاتا ہے. تو انسان کو جہاں یہ آیت رغبت دلاتی ہے وہاں ڈراتی بھی ہے کہ کہیں ایک کبیرہ کا ہونا تمہارے لمم کو بھی تمہارے حق میں نہ ڈال دے. یہ بھی اپوزٹ ہے، اگر کبیرہ گناہ زندگی میں آ گیا تو پھر اللہ چھوٹے چھوٹوں پہ بھی پکڑے گا. کیا سود کبیرہ گناہ؟ اب تو ہم اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھ کے بار بار پڑھا. کیا زندگی میں سود کا کوئی لین دین ہے تو کیا پھر یہ کبائر ہے؟ تو کیا پھر اس کے بعد بھی لمم کو کہہ دیں اور چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، مولویوں نے باتیں بنائی ہیں. نماز چھوڑنا کوئی چھوٹا گناہ؟ زنا کوئی چھوٹا گناہ؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تو بار بار امیدیں دلاتا ہے لیکن انسان اگر حقیقت کی آنکھ سے نہ دیکھے تو وہ بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ آخرت کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو وہ دن کتنا سخت ہے، تو ویسے نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہیں لگ پتا جائے گا کہ وہ ذات ہے کتنی بڑی. ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بڑی مغفرت والا، اس کا دامن رحمت بہت بڑا ہے. ہوا عالم بکم، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا. اور یاد رکھو کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل اوقات یاد دلاتا ہے. انسان کیا بن جاتا ہے، آتا کس حال میں اس دنیا میں. اگر آج ہمیں اپنا دنیا میں آنا یاد ہو اور دنیا سے جانا یاد ہو تو ہم کبھی بھی بڑے بڑے دعوے نہ کریں. کتنا انسان اپنی زبان کھول لیتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہے فلا تزکو انفسکم، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے بیان نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی کون متقی ہے. ہم آج کیسے اپنے آپ کو بڑا کہہ سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے ہم. بڑا تو وہی ہے جس نے اللہ کا کام کیا، جس کو اللہ بڑا بنا دے، ورنہ ہم تو دن بدن اپنے آپ کو اور چھوٹا سمجھیں اگر ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. افرائیت اللذی تولا واتا قلیلا واکدا، پھر نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان کی باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ کون سا ابراہیم؟ الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اور بات کیا تھی پچھلے اور آج کے صحیفوں میں؟ پیغام کیا تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کر پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. کون سا رب؟ جس کے بارے میں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اس نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کی اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہ شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ ساری باتوں کے بعد کرنا کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے۔ آپ فیل کر رہے ہیں کہ ان صورتوں میں رکنے کو دل نہیں چاہتا، جس طرح عربی زبان میں حسن ہے نا، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی ایک خاص جگہ پہ ہی جا کے سانس ٹوٹتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا، اللہ کے نبی کی دعوت قبول کرنے پہ تیار ہو گیا، لیکن اس کے ایک مشرک دوست کو جب پتا چلا کہ وہ مسلمان ہونے لگا تو آ کے اس کو پٹی پڑھائی، دیکھو باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا، اور رہ گئی آخرت، اگر آ گئی تو میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہارا عذاب بھگتوں گا۔ اللہ کہتا اللہ تذیر وازرت ہوں وزر اخرا۔ اسی طرح ان کی آپس میں کوئی ڈیل ہو رہی تھی، وہ بھی رک گئی۔ اب دیکھیں آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ آج فکر کر لیں، ہر بندہ اپنے فیل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کی ذمہ داری نہیں لے گا، کوئی دینا بھی چاہے گا تو کوئی نہیں لے گا، یہ نہیں ہو سکتا کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو کریں گے وہی بھریں گے، کوئی دوسرے کا پھل نہیں لے گا۔ کوشش اور عمل سب سے بڑی بات ہے، صحیح کوشش دیکھی جائے گی۔ زندگی میں جنہوں نے نیکیوں کی کوششیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا۔ اس آیت پہ اس سالے ثواب کے مسئلے کو علماء کرام بہت ڈسکس کرتے ہیں۔ سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نیک کام دنیا میں کوشش کی، اس کوشش کو اللہ قیامت تک رکھے گا، ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ یا پھر عذاب جاریہ کی صورت میں اس کو باقی رکھے گا۔ باقی رہے گی بات کہ کوئی اپنا عمل دوسرے کے پلے میں ڈال دے اور خود اس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو یہ تو اس کی کوشش کے خلاف تھا۔ بہت اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے سبیل الجنہ میں، اگر آپ اس میں مزید دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی کوششوں کا رخ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ وہ قیامت سر پہ ہے۔ کون سی قیامت؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ تو ایک ڈراوا ہے پہلے سے آئے ہوئے ڈراووں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر اسے ٹالتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں صرف دین کی دعوت پہ تعجب ہے، سنجیدگی نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ کی بات سمجھ اس کو آتی ہے جو سنجیدگی سے سنے، اور اگر اللہ کے نام پہ بھی بندہ کھیل کود تماشے اور اس میں راگ رنگ اور اسی قسم کی باتیں ڈال دے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو ملے گا کیا۔ یہ سامدون کا جو لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، اس کے اوپر رات کو جاگنا، گانے بجانوں کی محفلوں کے اوپر یہ بات آتی تھی۔ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ راتوں کو اپنی چوپالوں میں بیٹھ جاتے اور وہاں گاتے بجاتے اور راگ لگاتے اور کیا کچھ کرتے۔ اللہ کہتے یہی تمہارا نصیب ہے، قرآن کی طرف سنجیدگی سے آتے اس لیے نہیں ہے نا، پارٹیاں کم ہو جائیں گی، خوف آتا ہے تمہیں پھر شاید میری زندگی سے یہ نکل جائے، ہائے کتنی بورنگ ہوگی میری لائف۔ یقین کریں آج بھی لوگ سوچتے ہیں قرآن کے بعد زندگی بور ہو جاتی ہے، ہائے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، نو فن۔ ان کو کیا پتا کہ اصل خوشی تو اندر آ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ سمود گانے بجانے کو کہتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کی آوازوں کو دبانے کے لیے اونچی اونچی آوازوں سے گاتے تھے بجاتے تھے، تکبر کے ساتھ سر اوپر اٹھانے کو بھی سمود کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتے تو تکبر کے مارے گردنیں تنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل سے یہ تکبر ختم کر دے۔ کرو کیا؟ فاسجدوا للہ واعبدوا، چھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ تکبر کی کہاں گنجائش ہے؟ ہر بندہ اپنی فکر کرے، آج امت کہاں کھو گئی، نبی کی امت کہاں گئی، بندگی اور عاجزی کی جگہ ان کی زندگیوں میں کیا کچھ آ گیا۔ کوئی شادی، کوئی محفل، کوئی خوشی، کوئی غم بھی اب تو لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے۔ سجدے اور عبادت یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ وسجد وقترب، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اس نجم ستارے کی بات کی اور اب اگلی سورت ہے سورت قمر، پہلی ہی آیت اقتربت الساعة وانشق القمر، قمر کا لفظ ہے. اس سورت میں شق قمر کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک معجزہ تھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا. تقریباً 5 سال پہلے ہجرت سے یہ واقعہ منا کے مقام پر پیش آیا تھا. اس صورت میں بھی آپ کو اللہ کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں ان کی ہٹ دھرمی دکھے گی. اتنا واضح اشارہ دیکھ کر بھی آپ کو نبی نہیں مانے، اللہ اسی کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر یہ رسول دے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح آ جائے گی اور تم حیران کھڑے رہو گے. جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی کیا وہ اس کو مٹا نہیں سکتا؟ پھر پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، عبرت ناک مثالیں دے کے کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے ضد چھوڑ دو، اپنا نقصان نہ کرو. آئیے سورت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. سورت انبیاء کس سے شروع ہوئی تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة موردون، یہاں بھی قیامت کے قرب کی باتیں، اور چاند پھٹ گیا. جب اتنا بڑا چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا تو بتاؤ کہ پھر تم کیوں نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی؟ آج بھی کہتے ہیں کہ چاند کے اندر یہ نشان موجود ہے، ایسی تصویریں بھی ہیں، غالباً ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ پریزنٹیشن موجود ہے کہ کیسے چاند دو ٹکڑوں میں ہوا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو معجزوں کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ادھر بتاتے ہیں کہ تم ان کو بتاؤ کہ اپنی عقل سے سوچو گے تو بات نہیں بنے گی، عقل کو جھکاؤ گے تو تمہیں تو اپنا وجود بھی ناممکن چیز کا ممکن ہوتا ہوا دکھے گا. کیا ایک انسان دنیا میں جو آتا ہے کبھی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو کوئی مانے گا اس بات کو؟ تو جب رب یہ کر سکتا ہے پھر وہ کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگوں کا حال کیا؟ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، یہ ہے اصل بات. ہر چیز جائے گی. دیکھیں دنیا میں کچھ فیصلے نہ بھی ہونا تو آگے جا کے ضرور ہوں گے. اللہ کے نبی کی زبان میں اثر تھا، اس کو جادو کہتے تھے. کہتے تھے ہر ایک پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، یہ برین واش کر دیتا ہے، ہیپناٹائز کر دیتا ہے. اللہ کہتے نہیں، یہ حق کا جادو ہے. تم ہر دھرمی پہ جمے ہوئے ہو، وہ حق پہ جمے ہوئے، کل تمہیں بھی پتا چلے گا اور لوگوں کو بھی. حق حق ہوگا، باطل باطل ہوگا، ہر چیز ایک اپنی جگہ پہ آ کے پہنچ جائے گی. کرو کیا، ان کو پچھلی قوموں کے حالات سناؤ، کیونکہ وہاں ان کا بھی معاملہ کچھ اسی قسم کا تھا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پوری طرح پورا کرتی ہے، مگر ڈراموں نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. پس نبی ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ذرا امیجنیشن میں لائیے کیسا وقت لگتا ہے، قبروں سے یوں بھیگی بلیاں بن کے نکلے ہوئے، سمجھ نہیں آتی تھی ان کو کوئی بات بھی، جن کے دماغ میں نہیں آتی تھی. خشن ابصارہم، نگاہیں خوشی کی حالت میں ہوں گی، خوف زدگی ہوگی، ذلت ہوگی، ندامت جھلک رہی ہوگی. قبروں سے نکلتے ان کو پتا چل جائے گا کہ جس دوسری زندگی کا ہم انکار کرتے تھے وہ حقیقت تھی. آج ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. مہمان کو اچانک دیکھ کر جو انسان کی کیفیت ہو، وہ کیفیت ان کی اس طرح سے ہوگی کہ جس کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں گے. ہولناک منظر ہوگا، نظر ہٹانے کا ہوش نہیں ہوگا. اب یہ کون سی قبریں؟ جو قبریں ہم بناتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو. جو جس جگہ مرا، جہاں جس کی خاک پڑی، وہ وہیں سے چل پڑے گا اور اس وقت انسان اپنی زندگی کے حساب دے گا. اس خبر کو جھٹلا چکا کہ آخرت ہونی ہے، اس دن انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. جھٹلا کے گزر گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بھی تو ان کو سب کچھ بتا دیا تھا نا، ساری نصیحتیں کر دی، لیکن اب یہ مانیں گے تو مانیں گے، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح چھڑکا گیا۔ یہاں رک کے ذرا حضرت نوح کو سوچیے، اللہ کی خاطر بے قدر ہوئے، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو جھڑکا، وقالو مجنون وازدجر، خود اپنا نام لکھ کے دیکھے، کبھی کسی نے ہمیں ڈانٹا، جھڑکا، دیوانہ کہا، اور اگر کہا ہو تو مبارک ہو، آج اب اللہ کی خاطر بے قدر ہو رہے ہیں، غم نہ کیجئے، وہ قدر کی انتہا کر دے گا۔ جب لوگوں نے رب کے نام پہ اس کو پکارا اور اس کو جھٹلایا تو وفدا ربہ انی مغلوب فانتصر، اسے رب کو ہی پکار لیا، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ اللہ جزا لمن کان کفر، کبھی اس کی آپ تلاوت سنے بعد میں دل پھٹتا ہے۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ کتنے ناقدرے ہوئے اللہ کے رستوں میں، اللہ نے قدر کی حد کر دی۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو حضرت نوح کے قصے سنا دیے کہ دیکھو وہ کتنا پیارا نبی تھا، لوگ نہیں مانے تو کیا ناکام تھے؟ کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ اگر آج کوئی ہمیں نہیں مانتا تو کیا ہم ناکام ہیں؟ ہمارے کہنے پہ صرف 10 لوگ آتے ہیں تو کیا ہم ناکام ہیں؟ ایک بھی نہ آئے ہم پھر بھی کامیاب ہیں، شرط کیا ہے کہ ہمارا وہ کام اللہ کے لیے ہو۔ واللہ ہی بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے انسان کا، کامیابیوں کے ساتھ نیکی کا کام کرنا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کامیابی کے لیے یا حق کے لیے۔ اور نبی دنیا سے گیا تو لوگ ہٹنے لگے، اللہ کہتے افائم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم، بس یہی دین تھا، نبی کے لیے جاتے تھے، آج پتہ چل گیا تمہارے کام اللہ کے لیے نہیں تھے، چلو بھاگ جاؤ۔ وَمَن يَنقلب، جو گزرے گا شوق سے جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو دعا کیجئے کہ حضرت نوح سے ہم یہ نصیحت لیں کہ کام کرتے ہی جانا ہے، اپنی زندگی کی آخری دور تک، کسی کے جینے اور مرنے سے کام کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہو کہ نہ ہو، اللہ آپ سے کام کرا لے، میں ہوں نا، مجھ سے اللہ کرا لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اکیلا انسان بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دے، اجر کے اندر اللہ تعالیٰ ہزاروں کا اجر اس کو دے دے گا، اور سینکڑوں کا مجمع جمع کر لے، اور اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر دنیا تو واہ واہ کرے گی لیکن اوپر کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ جزا لمن کان کفر، نہ قدرے ہونے والے کی یہ جزا تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ بار بار آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم نصیحت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا۔ آج بھی دیکھیں جو پڑھتے ہیں ان کو آسان لگتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو مشکل لگتا ہے۔ ترجمہ یاد کر لو آسان لگے گا، نہیں یاد کرو تو مشکل لگے گا۔ 2 گھنٹے بیٹھ کے تفسیر سنو تو آسان لگے گی، نہیں سنو تو کھڑے چلتے پھرتے کہتے رہیں گے ہائے اتنی لمبی کلاس، ہائے اتنی لمبی کلاس۔ نہیں، اور بات کہتے ہیں آسان ہے اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ سمراد آسانی سے کیا ہے کہ جو سمجھنا چاہے گا اللہ اس کو سمجھائے گا۔ اس میں کوئی فلسفے نہیں دیے ہوئے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، صرف ماننے کے لیے دل چاہیے۔ اب آگے قوموں کی تباہیوں کے قصے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، آت نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، یعنی میرے ڈراوے، میری وارننگز۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اب آپ اپنی جواب خود لیں۔ یا منحوس دن کیوں کہے؟ کیونکہ قوم پہ منحوس تھے نا جو تباہ و برباد ہے. دن اپنی جگہ کچھ نہیں ہوتے. ایک ہی دن کسی کے لیے منحوس ہے تو کسی کے لیے خیر کا. اگر فرعون ڈوبا تھا تو بنی اسرائیل آزاد بھی ہوئی تھی. یہاں مراد کیا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کی پکڑ میں آ گئے. ہم اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم نصیحت لینا چاہتے ہیں؟ لیتے ہیں. سموت نے بھی ڈراووں کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ ہم اس کی پیروی قبول کر لیں؟ یعنی ان کو اتنی حیرت ہو رہی ہے, اچھا جی ہم بڑے لوگ ان کی باتیں سنیں, ہم تو خود پڑھاتے ہیں, ہم تو اب خود دوسروں کو بتاتے ہیں. یہ بھی ایک کبر دماغ میں آ جاتا ہے, ہم بہت بڑے ہو گئے اب ہم ان چھوٹوں کی باتیں, ہم فلاں کی مانیں, اچھا جی ہم تو یہ ہیں, ہم یاد رکھیے کہ بعض دفعہ دین سے تعلق کے باوجود انسان کی انا نہیں ٹوٹتی اور بھول جاتا ہے. ہم تو ہیں ہی نیک, اب ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, ہمیں سب آتا ہے, ہمیں تو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کیجئے یہ ہمارے دل میں بڑائی نہ آ جائے, ورنہ کسی جگہ کے نہیں رہیں گے. اور اگر ایسی بات ہو گئی کہ اگر ہم آپ کا پیچھا کریں گے تو اِنَّ اِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخودے غلط ہے. یعنی اپنی ذات سے نعوذ باللہ یہ شخص جھوٹا ہے. آپ سوچیے ایک نبی کے سامنے یہ باتیں بنا رہے ہیں. نبی کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا, اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور کون برخودے غلط ہے, ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے. ہم نے بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کیسے لگتا ہے؟ بڑی اس میں محبت بھی ہے, یقین کریں اللہ کا پیار چھلکتا ہے. آ جاؤ نا, کچھ تو دیکھو, سوچو تو صحیح. میں نے کوئی مشکل کتاب تو نہیں دی, میں تو تمہیں بہت پیار کرتا ہوں, تم میرے بارے میں کیوں غلط فہمی کا شکار ہو؟ آ جاؤ. یہ ساری نشانیاں کبھی اٹھنے کی صورت میں, کبھی نبیوں کے سامنے جو حالات آتے تھے ان کی صورت میں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ نصیحت پالیں, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے باقی قوم لوط کا تذکرہ, کذبت قوم لوط بن نذر, لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی, صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. اللہ سے ہمارے بھی گھرانے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا, مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا, چکھو مذاب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, بس ہے جو کوئی نصیحت قبول کرنے والا. ہر آیت جب بار بار آ رہی ہے نا, اس پہ رکیے اور دل سے کہا کر اللہ جی میں ہوں, اللہ جی میرا دل کھول دے, اللہ تعالیٰ مجھے نصیحت والا بنا, ایسا نہ ہو کہ میرا دل سخت ہو جائے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا تو یہ بڑی شدید قسم کی مہر ہوتی ہے, یہ چیز ایک انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں کو مہر لگنے سے بچائے. ایک اور بگڑی ہوئی قوم, وَلَقَدْ جَعَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ, اور آلِ فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی پچھلی ساری قوموں کی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابل قوم کا تذکرہ ہے کہ کیا یہ بڑے ہیں؟ بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا تو ان کا کیا ہے؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہے؟ یعنی تم نبی کے ساتھ جو معاملہ کرو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں؟ اپنا بچاؤ کر لیں گے، یعنی یہ سب حجتیں ہیں کہ آخر یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو، بہت بڑے بن گئے۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک چھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے، فہل میں مدکر، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بتاؤ، کچھ سمجھتے اپنے آپ کو تو کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ وہ کل شعین فالوح فض زبر، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ یہ ہے اصل کامیابی، جنت سے کام کسی چیز پر سمجھوتا نہ کریں۔ ساری پکڑ دھکڑ اور اس کا سب کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت کے خواب دیکھیں۔ کام ادھر کرنا ہے اور معاوضہ ادھر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ رب تو ہمارا سورۃ الرحمن کے شروع میں پورا ہوگا، لیکن چونکہ سورۃ الرحمن کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے رب میں اس کو لیں گے، یہاں پہ یہ دوسرا رب ہم پورا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
آپ کس
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو قرآن کا سیشن کمپلیٹ کیا، بہت ہی خوبصورت سورتیں دونوں ہیں نا، سورت نجم اور سورت قمر۔ کیا سیکھا اللہ، جب بھی ہم یہ انبیاء کی سٹوری پڑھتے ہیں تو بہت ہی دل دکھتا ہے نا، اور لیکن پھر ساتھ ہی ہے کہ حوصلہ بھی ملتا ہے نا۔ کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس تو نہیں کہیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے بتانے پہ نہیں بلاتے، تو کبھی کبھی تھوڑے سے حوصلے ہمارے بست ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ سٹوریز پڑھ کے ہمارے پھر حوصلے کے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا ابھی، کہ جس طرح نوح علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ پھر اگر یہاں لوگ قدر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی قدر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، تو پھر یہ حوصلہ ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے ہم نے اپنی نیتیں خالص کر کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے رہے. آپ کے بلانے پہ چاہے تھوڑے لوگ بھی آئیں, لیکن اگر آپ کی نیت کو ایک بھی آ جائے, آپ کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی مل جائے ہدایت, ہے نا, تو یہ آپ کی کامیابی ہے نا اسی میں. اور یہ کہ ہم نے پھر یہاں پہ آ کے, اور مقصد ہمارا کیا ہو کہ جنت ہے نا, کہ ہماری منزل اصل وہی ہے نا, کہ کتنا خوبصورت اس کا اینڈ ہے نا, اس کا کمر کا بہت ہی خوبصورت ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. بس ہماری نیتوں کو خالص کر دے. آپ لوگ لکھیں ایک ایک سینٹینس میں آپ نے کیا سیکھا آج کا, اس سے اپنے لیے کیا لیسن لیا آپ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پیار آتا ہے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آسان کیا ہے تمہارے لیے, ہے کوئی نصیحت لے. تو وہی بات ہے نا کہ جو کوئی کرے گا, ہیو ٹو ڈو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ول بی دی جج انشاءاللہ. بس یہی ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ کی خاطر, ہمیں جو ہمارے کام ہے, ہماری ڈیوٹی, ہم نے اس کو کرتے جانا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی قدر کرتے ہیں. کوئی بھی محنت کسی کی کیوی کام کیا وہ ضائع نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں کام کرتے جانا ہے, اسباب اختیار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نظر, بالکل اللہ پہ بھروسہ نا, یہی مومن سے مطلوب ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جاتی ہے سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا تقویٰ دے دے, اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے. یہ دعا اپنے لیے ساتھ ساتھ دعائیں کیا کرے نا. قرآن کی کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں, تو ضرور کیا کرے. چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چن لے, اپنے لیے چن لے, تو ہم سے کوئی کام لے لے, ہم کچھ کر کے جائیں دنیا سے, ایسے ہی نہ چلے جائے نا. قرآن کو نہیں چھوڑنا ان شاء اللہ. تو چلے ہم اپنے ورڈ میننگ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ اللہ ہمارے دل کی اس طرح اپنا بنائے کہ کسی چیز اور بات کی فکر. آمین آمین. چلے الحمد للہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 32 میں دیکھیں, اللمم. سورت نجم آیا نمبر 32, اللمم, چھوٹے گناہ. ٹھیک ہے, کچھ ماشاء اللہ, باقی سب ٹھیک ہے. چھوٹے گناہ ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اچھا, اسی آیا میں دیکھیں, اجنتن. اجنتن بچے تھے. ٹھیک ہے, گڈ. فیچرس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں کسی بھی چیز کو. یہ ٹھیک ہے, پوشیدہ سے. ٹھیک ہے, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اچھا, آگے ہم جاتے ہیں. اس آیا نمبر 34 میں دیکھیں, اقدا. اقدا بند, ہاتھ روک لیا. ٹھیک ہے, بند کر دیا, ہاتھ روک لیا, بند کر دیا, بند کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ. اللہ, اچھا پھر اسی میں چلیں. آیا نمبر 36 میں دیکھیں, المنتہا. المنتہا آیا نمبر 32 ہے. 32 المنتہا, ٹھیک ہے. آپ اس کا اتکا سے لکھتے ہیں, سب اسٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک لکھتے ہیں آپ. المنتہا آئی نمبر 42. ہاں جی 42 ہے, سوری. انتہا, ٹھیک ہے, یا پروگرس کا ہمارا انتہا. ٹھیک ہے, لاسٹ ریچ. ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا پھر اسی میں دیکھے, نیکسٹ آیا دیکھے 43, اس میں ہے اب کا. اب کا رولاتا ہے. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا آئی نمبر 55 میں دیکھیں, تتمارا تتمارا تو جھگڑے کا. ٹھیک ہے, تم جھگڑو گے. ٹھیک ہے, ٹھیک لکھ رہے ہیں. شاپ کرنا یا جھگڑنا, جھگڑنا زیادہ یہاں پہ سے آئے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا آزیفہ العازفہ, اس میں دیکھیں 57, آئی نمبر 57 ہے العازفہ. یو ول ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تمہارا صاحب ٹھیک لکھ رہے ہیں. العازفہ قریب, قریب آنے والی نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گڈ, گڈ, ماشاء اللہ. اچھا آئی نمبر 61 میں دیکھیں, سامدون. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اس کا عازفہ کا قریب آنے والی. آپ آیا نمبر 61 میں دیکھیں, سامدون غفلت میں پڑے ہوئے, غفلت میں پڑے ہوئے وہ. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. کافی سب ٹھیک ہے, غافل ہے. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم سورۃ القمر. اس میں دیکھیں آیا نمبر 2 میں دیکھیں, مستمر, مستمر چلا آنے والا ہے ہمیشہ کا. ٹھیک ہے, ہمیشہ کا گزرنے والا. ہاں ہمیشہ کے معنوں میں زیادہ نا اسٹیبلش, ہاں اس میننگ میں آئے گا. گزرنے والا نہیں, آپ یہ کریں کہ کنٹینیوس ایسا ہوتا ہے نا, چلا آنے والا ہمیشہ کا یا اسٹیبلش. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی میں آگے دیکھتے ہیں ہم آیا نمبر 4 میں, مزدجر, مزدجر آیا نمبر 4 عبرت ہے. ٹھیک ہے, گڈ. ٹھیک ہے, دانت عبرت. ٹھیک ہے, سارے ٹھیک ہیں الحمد للہ. اچھا اچھا دیکھیں آیا نمبر 7 میں دیکھیں, جرادن, جرادن ٹڈیاں. ٹھیک ہے, ٹڈیاں جرادن منتشر بکھری ہوئی ٹڈیاں. ٹھیک ہے, اگلی آیت میں دیکھیں مفتعین, مفتعین ٹھیک ہے, آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. مفتعین کا دیکھیں, دوڑتے ہوئے رننگ. ٹھیک ہے, گڈ, گڈ, ماشاء اللہ. اچھا پھر آگے چلے آیا نمبر 11 میں دیکھیں, منہمر, منہمر آیا نمبر 11 لپکتے ہوئے. آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں, مفتعین کا سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, دوڑ رہے ہوں گے. منہمر مسلا دھار. ٹھیک ہے, زوردار بارش والے. ٹھیک ہے, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں الحمد للہ کثرت سے. اچھا آگے دیکھیں آیا نمبر 13 میں, الواحن, الواحن زوردار پانی. ٹھیک ہے, منہمر کا آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں. آگے آپ دیکھیں الواحن تختوں, تختیاں, تخت. ہاں ٹھیک ہے, تختوں پر. ٹھیک ہے, تختوں. اور پھر ساتھ ہی اس کے لکھیں دسر, آگے دسر ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. آگے دیکھیں اسی میں, اسی آیت میں ہے دسر, میخوں والی. ٹھیک ہے, میخوں. کیلوں والی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. اچھا پھر آگے آ جاتے ہیں ہم آیا نمبر 19 میں دیکھیں. سب سبرن یہ تو بڑا ایزی ہے, پہلے بہت دفعہ آ چکا ہے, جلدی جانا چاہیے سب کو. سب سبرن تیز, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گڈ سب تیز آگے دیکھیں. آئے نمبر 20 میں ہے منقعر, منقعر آئے نمبر 20 جڑ سے اکھڑی ہوئی, گڈ ٹھیک ہے جڑ سے اکھڑی ہوئی, گڈ ماشاء اللہ سب ٹھیک سیکھیں آپ لوگ. اچھا آئی نمبر 26 میں آ جائیں, اس میں دیکھیں غدن, یہ بھی ایزی ہے سب کو فوراً آنا چاہیے, تو آپ کو آیت کا نام بھی پتا ہو تو غدن ٹمارو, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ کل ٹھیک ہے. اچھا آئی نمبر 27 میں دیکھیں فارتقب ہوں ٹمارو, ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, فارتقب ہوں پورا مطلب لکھے اس کے, سو ویٹ فار دیم ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ, بس تم انتظار کرو ان کا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا پھر آیا نمبر 31 میں آ جائیں کہشیم ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, فرتقیب ہوں کا سب نے ٹھیک لکھا ہے. آگے آپ دیکھ آ جائیں کہشیم جیسے سوکھی ہوئی باڑ, ٹھیک ہے گڈ, باقی سب ڈرائڈ گراس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک لکھ رہے ہیں الحمد للہ. اچھا اب آگے آ جائیں آیا نمبر ہے 37 راودوہو, اس کا بھی پورا لکھیں راودوہو, ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ سوکھی روندی راودوہو, انہوں نے پھسلایا اس کو ٹھیک ہے اس کو نا راودوہو, لینا چاہا راودوہو اس کا ٹھیک ہے نا, انہوں نے پھسلایا اس کو مطالبہ کیا اسے پھسلایا اس کو, یہ ٹھیک ہے نا اس کا مطلب اس کا راودوہو, انہوں نے پھسلا دیا اس کو ٹھیک ہے پھسلایا اس کو. اچھا اب پھر آ جائیں آیا نمبر 42 ہے مقتدر, ایزی ہے یہ بھی بہت آپ کو آنا چاہیے سب کو کوئکلی, مقتدر آیا نمبر 42 مقتدر اقتدار والا ٹھیک ہے گڈ. چلیں بس ہم اس سے اخلاص کرتے ہیں ادھا, آیا نمبر ہے 46 ادھا قدرت والے سب ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ الحمد للہ. اب آگے دیکھیں آیا نمبر 46 میں ادھا آفر ٹھیک ہے گڈ, مصیبت آفر ٹھیک ہے الحمد للہ. ایک اور دیکھ لیں آپ اس میں لاسٹ والا 53 میں مستطر, مستطر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن, بارک اللہ فیکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس اس کی حفاظت کرنے والا بنائے. اس کو ہم بار بار پڑھیں. تھوڑی سی نئی تھوڑی سی سورۃ القمر میں تھوڑی سی وکیبلری زیادہ ہے, تو اچھا اس کی اچھی سی ریویژن کریں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے, جس طرح سے آپ جلدی سے دے رہے ہوتے ہیں رسپانس کے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. تو اس کو بس کریں انشاءاللہ. وہی بات پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اسی میں ہمیں آیت بھی دینی نا, بنا کر دیا سر نل قرآن دیکھ رہی ہوں مدکر. تو بس ضرورت کس چیز کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کریں گے اس کو ہمارے لیے. ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیں اپنی نماز اس سے ہو گیا. تو جزاکم اللہ خیر. ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اپنا نیکسٹ سیشن ہمارا اس کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ سیشن ہمارا سر اٹھا کے جیو, دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا آج. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
آپ کس جگہ جانا چاہتے ہیں؟ آپ کا گول کیا ہے؟ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ, یقین کرے لڑکتے ہیں پڑکتے ہیں نیکیوں کے نام پر. کدھر جاؤں؟ کچھ دن ایک کو ازماتے ہیں, کچھ دن دوسرے کو ازمانے لگ جاتے ہیں. اس سے پڑھوں, بچے سے پڑھاؤں, کس سے پڑھاؤں؟ جب تک آپ کو یقین نہ آئے کسی بات کا. اور یاد رکھیے کہ میرے یقین کے راستے میں بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. مجھے کئی باتیں یاد آ جاتی ہیں, ہر بات پہ پھر باتیں یاد آتی ہیں, لیکن ہر بات کو شیئر کرنا نہیں چاہیے اور وقت بھی نہیں ہوتا اور ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اچھے خاصے ٹھکے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, اور شیطان شک کے راستے سے دلوں میں ایسے پھر بے یقینی کے اندھیرے ڈالتا ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں رہتا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کر دے. یہ دعا کریں کہ ہمیں اپنی منزل کا احساس رہے. اگر ہم نے اس قرآن کو اور اسلام کو اور دین کے کام کو اپنی منزل سمجھا تو پھر اس کو بھلائے نہیں. جس وقت آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں نا, میں ساتھ نے کورس شروع کیا ہے یا آپ میں سے ساتھی ہیلپ کرتے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ یہی میری منزل ہے, اب میں نے یہی کرنا ہے, تو آپ جم جائیں گے. اور اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہوگا, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز رکاوٹ بنے گی, چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو ہلائے گی, اور لوگ ڈائریکٹلی کبھی آپ کو ادھر سے نہیں ہٹائیں گے, وہ انڈائریکٹلی اس طرح سے آپ کے لیے حالات پیدا کر دیں گے کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں رہے گا کہ آپ کب آف ٹریک ہوئی. دوسری چیز, فلائٹ پلان. اس کا مطلب کیا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. پلاننگ ہی سب کچھ ہے. میرا خیال ہے کہ اب آپ نور اللہ نور والے تو اس بات کی اہمیت سے بہت اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں. جب تک آپ کے سامنے پلان نہیں ہوگا, پلانر نہیں بنے گا, کبھی کام پورے نہیں ہوں گے. اب یہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں نا, اسٹوڈینٹس ہیں, یہ یہاں روز کلاس لینے کے لیے کتنے بجے آپ لوگ آتے ہیں؟ 9 بجے, 2:30 بجے تک آپ کی کلاس کا ٹائم ہے. آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ 4.5 گھنٹے ہیں اور آپ کا بس کلاس چل رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو پلانرز ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے جب آپ یہ کورس کر لیں گے. کتنی باریک بینی ہوتی ہے ٹائم ٹیبل بنانے, پلاننگ کرنے, میٹنگ, چھٹیاں, یہ وہ, کہ اگر آپ کو وہ سب کرنے کو مل جائیں تو آپ کہیں گے یہ کورس اچھا تھا, جو ہم بس 4 گھنٹے اور گھر جا کے 1 گھنٹہ پڑھ لیتے تھے تو کافی ہو جاتا تھا. تو پلانر پہ نظر رکھنا. جس کورس کے ساتھی کا پلانر نہیں ہے نا, وہ کورس کبھی وقت پہ پورا نہیں ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بیسٹ انچارجز وہ ہیں کہ جو پلانر کو اس طرح چلاتے ہیں, اس طرح چلاتے ہیں جیسے جہاز کی سوئیوں کو کوئی چلاتا ہے. یہ میں خود دن رات ہر کلاس میں دیکھتی ہوں. پلانر کے پیچھے ہم پریشان ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ جملہ سنا تھا نا پچھلے سیشن میں, کل کا پلانر تھا, کہ پلانر سے ایسے ڈرنا ہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. پلانر ادھر سے ادھر ہوا, آپ آف دی ٹریک ہو گئے, گم گئے. اب جہاز کو پتا ہی نہیں ہے کہ پلانر کیسے ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ پھر آف دی ٹریک کیوں ہے, اس کی بات آپ کو بعد میں بتاؤں گی. لیکن دوسری چیز کیا پتا چلی, فلائٹ پلان. اسی طرح آپ سب اسٹوڈینٹس کا بھی یہی فرض ہے, اپنا پلان سیٹ کریں. منزل ہے یہ کورس کرنا, انشاءاللہ کرنا. پلانر کے گھر کے کام, اپنی زندگی کو پلان کیجئے. پلاننگ کے بغیر کام نہیں ہوتے. آپ بچوں والی ہیں تو بھی آپ دونوں کام کر لیں گی, اور آپ کا ایک بچہ بھی نہیں ہے آپ پھر بھی کوئی نہیں کریں گی, سستیوں اور سوچوں میں پڑے رہیں گے. جتنی دیر ہم سوچتے رہتے ہیں نا اب کیا کرنا چاہیے, کیا کروں, کیا مشکل ہے, اتنے میں لوگ کام کر کے چلے بھی جاتے ہیں, واپس بھی آ جاتے ہیں, رائٹ. تیسری چیز ہے, تیسری کنجی, قطب نما, جو سمت کا تعین کرنے میں مددگار ہوتا ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں آج کے دور میں, قبلہ کیسے دیکھتے ہیں, شیشابش, کمپس کو. کیپٹن کاشف کی ان باتوں کو ذرا اپنی زندگی پر لاگو کر کے تو دیکھیے. گویا آپ کو سب سے پہلے منزل کا تعین کرنا ہے, پہنچنا کدھر ہے؟ پوچھیے خود سے، پہنچنا کدھر ہے؟ زندگی کی اینڈ گیم کیا ہے؟ چاہے آپ کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہوں، ذہن سے کبھی یہ بات نکلنی نہیں چاہیے کہ پہنچنا کدھر ہے. جیسے میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی، اللہ نے اس کو سکلز دی، وہ قرآن میں کافی سالوں سے انوالو ہے، لیکن اب دنیا کی سٹڈیز کے پیچھے وہ پریشان ہے نا. تو میں نے ایسی سفر کے دوران ان سے پوچھا کہ آپ کے سبجیکٹس کیا ہے نا، تو اس نے یہ بتایا وہ بتایا. میں نے کہا یہ تائیے کہ آپ کے ان سبجیکٹس کے پیچھے گول کیا ہے. میں نے پھر اس کو جو نصیحت کی اس کا خلاصہ کیا تھا، اور ایک بچی نے مشورہ لیا تو میں نے اس کو دیا اور اس نے اس پہ عمل کیا، اور وہ ماشاءاللہ بڑی سکسیزفلی دنیا کی تعلیم لے رہی ہے. لیکن مجھے یقین ہے جس دن اس کا وہ تعلیم پوری ہوگی اس کا فائدہ بھی دین کو ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھے بیٹا، اللہ نے آپ کو علم دیا نا دین کا بھی، اور آپ میں سکلز ہیں ٹیچنگ کی. آپ دنیا کا پڑھیں، ٹیچنگ میں جائیں، آپ بچوں کو پڑھانا سیکھیں، بڑھنے آگے میں پڑھانا سیکھیں، کچھ سیکھیں، تاکہ کل اگر اللہ ایسے اسباب بنا دے کہ آپ کو ایسا اسکول بنائے تو ٹیچرز باہر سے لینے کی بجائے آپ کو لیا جائے، آپ کا بھی فائدہ، اسکول کا بھی فائدہ. تو یاد رکھیے، جو اب آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں قرآن کی، اور آپ پڑھنے میں اکنامکس میں چلے گئے، بعد میں پتا چلا بینک کی جاب آفر ہو گئی، 70 سوال دماغ پہ آ جائیں گے، پھر کروں نہ کروں. تو منزل پہ نظر رکھیں، دین سیکھیں یا دنیا سیکھیں. دیکھیں دنیا بھی دین ہی ہے، لیکن ہمارا گول کلیئر نہیں ہوتا، مقصد پہ نظر رکھنا یہ ضروری ہے. تو خود سے پوچھئے پہنچنا کدھر ہے، زندگی کی اینڈ گیم کیا ہے. چاہے آپ کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہوں، ذہن سے کبھی یہ بات نکلنی نہیں چاہیے کہ پہنچنا کدھر ہے. اور ہم سب کی دنیا میں منزل کیا ہے بتائیے؟ مسلمان امت ہونے کا بہترین حق ادا کرنا، اور اللہ کی رضا کو پا کر آخرت میں جنت کو پا لینا. اس سے الگ کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے، وہ پھر بس ایک قسم کا وہ خود کو ادھر سے ادھر کرنا ہے. پیسہ منزل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. پیسہ ان کو بھی اتنا ہی ملتا ہے تقریباً جو گھروں میں چھٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بےچارے اسائلم کے لوگ ہیں. کتنا کو فرق ہے اسائلم والوں کو، یا کسی سک لیو پہ بیٹھے ہوئے کو، یا کسی بھی عام انسان کو گورنمنٹ جو دیتی ہے یا جو محنت کر کے لوگ کما لیتے ہیں، کتنا کو فرق ہے. سب کھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب اسائلم پہ چلے جائیں، میں نہیں کہتی کہ جھوٹ بول کے گورنمنٹ سے پیسے کھائیں. کہنے کا مطلب سمجھیں کہ جس بندے نے اپنا کیریئر بنانے میں 10 سال لگا دیے، وہ بھی وہی روٹی کھا کے سوتا ہے کہ جو اسباب اور حالات کے نہ ہونے کے باوجود ایک شخص سٹرگل کر رہا ہے تو کھا رہا ہے. تو گول پیسہ تو نہیں ہو سکتا. پیسہ تو جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا بندے کا دل چھوٹا ہوتا ہے. آگے دیکھیے، منزل واضح ہو تو راستے کی دشواریاں، یہ بھی لکھیے گا، منزل واضح ہو تو راستے کی دشواریاں، رکاوٹیں اور سپیڈ بریکر کچھ نہیں کہتے. جگہ چھوڑ دیجیے اپنے نوٹس میں، اپنے ہاتھ سے لکھیے گا، لیکن کیسے؟ سوچ سوچ کے. اپنے حالات پہ نظر رکھیے، پھر کہیے کہ منزل واضح ہو تو راستے کی دشواریاں، رکاوٹیں اور سپیڈ بریکر کچھ نہیں ہوتے. سپیڈ بریکر کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری نیکیوں کی طرف بھاگنے کی سپیڈ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بس اتنا ہی بہت ہے، ہفتے میں ایک دن بہت ہے، بس گھر سے کر لو، بچوں کو دیکھو، ساس سسر کو دیکھو، میاں کی خوشی کرو. وہ ہماری منزل توڑ دیتے ہیں. شام کے کورس میں ایک سسٹر نے شیئرنگ کی کہ میں نے بڑے جوش کے ساتھ جا کے بتایا کہ صرف فاتحہ میں یہ سیکھا ہے، تو میرے میاں نے مجھے آگے سے یہ کہہ کے ٹھنڈا کر دیا کہ نہیں پہلے ساس سسر کو دیکھو، وہ بیمار ہیں. اب آپ دیکھیے، تو کیا وہ رک گئی؟ وہ اگلے دن کلاس میں تھی، تبھی تو سنا رہی تھی نا. تو انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کرایا، ان کو بتایا، تھوڑی سیٹنگ کر لی، کہہ رہی کہ میں آؤں گی، مجھے پتا چل گیا کہ مجھے یہی چاہیے تھا، اسی کے لیے میں تڑپ رہی تھی. تو انشاءاللہ ساس سسر کی بھی خدمت کے ساتھ سب کچھ ہوگا. جو گھر میں رہ کے نہیں کرتے، وہ باہر جا کے کہاں بہانہ بنائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو خود یقین ہو. منزل کا علم ہونے سے مراد یہ کمٹمنٹ ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے، یہ بھی لکھیے. بعض لوگ معلوم کو کافی سمجھتے ہیں. معلوم تو ہم سب کو ہے کہ جنت میں جانا ہے، لیکن منزل پہ پہنچنا، آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے 3 گھنٹے دور ایک شہر لے لے ہے میرا، یا جو بھی اس کا نام، پتا تو آپ سب کو بھی ہے. گوگل کو بھی پتا ہے، یاہو کو بھی پتا ہے، آپ کے جی پی ایس کو بھی پتا ہے، لیکن پہنچتا کون ہے؟ جس کو یقین ہے کہ آج شام سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے. گھر سے نکلتا ہے، ٹرین میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کرتا کراتا ہے، تو پہنچتا ہے نا. تو پتا ہونے میں اور پہنچنے میں بہت فرق ہے. یہی بات میں آپ سب سے کہوں گی. سب کو معلوم ہے کہ جنت 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 لینی, جنت کے درجے, جنت مشکلات میں ڈھانپتی گئی, خفت الجنت بالمکارہ, جنت کی قیمت نفس ہے, جنت کی قیمت مال, سب کو معلوم ہے. پہنچیں گے کون؟ جو پہنچنے کے لیے قربانیاں راستے کی. میں سوچتی جب انسان اپنی ڈیتھ کا ڈے سوچے نا, جس ان ڈیڈ, ختم, ٹائمز اپ, ہینڈز اپ, سٹاپ ہیئر, لیو ہیئر. آپ میں سے ابھی بھی سب کے پین لے لیجیے کہ ختم, اس سے آگے آپ نہیں لکھ سکتی. پھر آپ کہیں گے ہائے تھوڑا سا اور لکھ لیتی, کچھ اور نمبر آ جاتے. پیپرز میں ہمیشہ رونا ہی ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کا کہ لکھا نہیں گیا پورا, کچھ چھٹ گیا. تو آج وقت ہے, کل نہیں رہے گا. چونکہ آپ کے منزل پر پہنچنے کا مطلب بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی اپنی منزل مراد پر پہنچ جانا ہے. یعنی جب آپ پہنچتے ہیں نا منزل پر, تو پھر بہت سے دوسرے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. اب انہوں نے مثال دی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کی. ذرا سوچئے, عمران خان کا شوکت خانم ہاسپٹل کی منزل پر پہنچ جانے کا لاکھوں لوگوں کی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کی بدولت اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے؟ آپ کی کامیابی آپ کے اہل خانہ, دوستوں, عزیزوں اور پیاروں کی زندگی میں کیا آسانیاں لا سکتی ہے؟ ان کی منزلوں کو کتنا قریب کر سکتی ہے؟ بات واضح؟ یعنی اگر وہ ہاسپٹل نہ بنتا, نہ بنایا جاتا, تو آج جتنے کینسر کے مریض وہاں سے فائدہ لیتے ہیں وہ رول کھل جاتے. اللہ سبب بناتا, یہ نہ بنتا کوئی اور بن جاتا, لیکن بنا تو فائدہ ہوا نا. پر اب بھی کہتے ہیں کہ وہاں اپوائنٹمنٹس دے دے کے کینسل ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس آپ سے بھی بڑی ایمرجنسی آ گئی ہے, تو ابھی آپ ویٹ کیجئے, ہم آپ کو نیکسٹ اویلیبلٹی کے لیے کال کریں گے. حالانکہ کینسر کا مرض ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, جلدی پکڑ لے تو جان بچنے کی امید زیادہ ہوتی ہے بات کی نسبت. اب وہ ناممکن چیز تھی نا, اگر وہ کہتا ہو نہیں سکتا, مشکل ہے, پاکستان میں یہ نہیں وہ نہیں, چلے تو راستے بنتے ہی گئے نا. تو اب وہ ایک ہاسپٹل بننا اس بنانے والے کے لیے آنر نہیں, جن کی زندگیاں بچ رہی ہیں ان کے ساتھ ہے نا. اس بات کو باپ اپنے اوپر لیجئے. آپ نے یہ علم کے لیے راستہ چنا ہے نا, دین کا راستہ, علم کا راستہ. ظاہر آپ کو لگ رہا ہے آپ آ رہے ہیں, لیکن آپ کے پیچھے اسی گاڑی کی سیٹ میں آپ کے بچے بھی بیٹھے ہیں, اسی کے ساتھ والی سیٹ میں آپ کے شوہر بھی بیٹھے ہیں یا بیٹھیں گے. عورت گھر میں کیا کردار رکھتی ہے؟ جیسے گاڑی میں سٹیئرنگ. جب سٹیئرنگ دین کی طرف چلتا ہے نا, تو شوہر اور بچے نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں. اور اگر آپ سٹیئرنگ پہ بٹھا کر کسی ایسے بندے کو جس کی زندگی کا مقصد صرف کیا بن جائے کہ آپ نے لوگوں کو کیا کرنا ہے, بازار لے کر جانا ہے, کھلانا ہے, کمانا ہے, تو سارے ادھر ہی پہنچ جائیں گے. بچے بھی مادہ پرست ہو جاتے ہیں, جب دن رات ماں بھی کماتی ہے تو باپ بھی کماتا ہے. تو لہذا خلاصہ کیا ہے بات کا, کہ میرے اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے صرف میرے اوپر ہی نہیں افیکٹ کرتے, میرے ساتھ والوں پہ بھی کرتے ہیں. پھر دوسری چیز, منزل کے واضح یقین کے ساتھ ساتھ آپ کو فلائٹ پلان چاہیے. آپ کی منزل واضح ہے, اچھا فلائٹ پلان دکھائیے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس پہنچ جائیں گے. جی ہاں, پھر آپ کسی جزیرے پر کریش لینڈنگ ہی کریں گے, کئی سال جنگلی زندگی سے کے لطف اٹھائیں گے, پھر کہیں سے مدد پہنچے گی اور 20 سال بعد آپ منزل پر ہوں گے. میرے دوست, آپ کو 20 سال بعد نہیں, صحیح وقت پر منزل پر پہنچنا ہے. تو کدھر ہے پلان؟ نہیں ہے تو جان لیجئے کہ پلاننگ میں ناکامی دراصل ناکامی کی پلاننگ ہے. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یہ نور اللہ نور والوں کے ساتھ پورا سیشن اس پہ ہو چکا ہے. Who fails to plan, جو پلان کرنے میں فیل ہو جاتا ہے. ہی پلانس ٹو فیل. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جو پلاننگ کرنے میں فیل ہے نا, ناکام ہے, اس نے ناکام ہونے کی پلاننگ کر لی ہے. یعنی پلاننگ کے بعد کچھ نہیں ہوگا زندگی میں. آپ دن رات بسوں, ٹیکسیوں, ویگنوں اور روٹس کو دیکھ لیجئے, ہر جگہ پلانرز ہی ہوتے ہیں. تو منٹ منٹ کے فرق سے بسیں آتی اور جاتی ہیں. دنیا میں بھی یہ چیز ہے, دین میں بھی یہی چیز ہے. بغیر پلان کے آپ کسی کام کے نہیں, منزل کے حصول کا کوئی چانس نہیں. اچھا, آپ کے خیال میں آپ بڑے لکی ہیں. یہ لوگ لک کا نام لے کر بھی بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. تو جناب, لک بھی صرف انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو تیار ہوتے ہیں. تو چلے تیاری کا ہی پلان بنا لیجئے. اب لک کیا ہے؟ یہاں ہم لک کو بلیسنگ کہیں گے، کیونکہ لک کہنا بھی کوئی پسندیدہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر ہسٹری میں کچھ نہ کچھ سٹارز کا اثر دکھتا ہے کہ سٹارز اگینسٹ ہے کہ نہیں ہے، ڈیزاسٹرز وغیرہ، تو لک نہیں ہم بولتے. آپ کسی کو یہ نہ کہا کرے کہ آپ بہت لکی ہیں، یو آر سو لکی، نہیں، آپ کیا کہیں، یو آر سو بلیسڈ، آئی ایم سو بلیسڈ. ٹھیک ہے، تو پلان کیسے اس کا ہوگا؟ زندگی کو پلان کے مطابق گزارنے میں کتنا مزہ ہے آپ کو اس کا بھی اندازہ بھی نہیں ہے. جب ایک پلان ناکام ہو جائے تو دوسرے پلان پہ کام کیجئے، حتیٰ کہ سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں تو بھی ایک اور پلان بنا لیجئے، چاہے وہ پلان کریش لینڈنگ کا ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پلانر ون بھی ہوتا ہے، پلانر اے ہوتا ہے، پھر ایک پلانر بی ہوتا ہے. بی کیا ہوتا ہے؟ کورسز میں بیک اپ پلان. ہر وقت ہر ساتھی سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے آج کا آڈیو لاگ اور سب کچھ، لیکن یہ نہ چلے وہ نہ چلے تو بی پلان آلویز رکھیں، وقت کے حساب سے، موقع کی مناسبت سے، وقت اوپر ہو گیا، وقت نیچے ہو گیا، مائک بند ہو گیا، کمپیوٹر بند ہو گیا، آپ خود بات کرنا شروع کر دیں. تو پلان بی بہت ضروری ہے. اب آخری چیز کیا ہے؟ قطب نما. یہ قطب نما جس کا کام سمت دکھانا ہے، دراصل آپ کی زندگی کے اصولوں، ضابطوں اور قدروں کا نمائندہ ہے. یعنی آپ اپنے اصولوں پہ کتنے جمتے ہیں، آپ کے ضابطے، یعنی آپ کے لاس کیا ہیں، رولز کیا ہیں، آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں. قدر کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کی پرائیورٹیز کہہ لیجئے اس کو. جب بھی آپ راستے سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اقدار اور اصولوں کا یہ سمت شناس، سمت شناس کہتے ہیں ڈائریکشن یا جو بھی اس کی روٹ ہوتا ہے اس کو ڈیڈکٹ کرنے والا، ڈیڈکٹر کہہ لیجئے، آپ کی رہنمائی کرے گا یا آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زندگی میں دوستی اہم ہے یا پھرنا. کچھ لوگ ہیں صرف دوستیاں کرتے رہتے ہیں، بعض پھرتے رہتے ہیں. رشتے اہم ہیں یا اشیاء؟ اللہ کی دوستی عزیز ہے یا گناہ کی دوستی؟ آپ کے سمت نما میں آپ جو چاہیں فیڈ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے سمت نما میں چار سمتوں کے نام کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے نیویگیٹر جو ہیں اس میں چار ہی بس ڈائریکشن ہوتی ہیں. کون سی؟ آپ تو کہہ دیں گے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، مجھے پتا تھا یہ سوچیں گے. یہ تو وہ ہے نا جو اصل میں آپ کے لیے بنا ہوا نیویگیٹر کمپس، لیکن لوگ عموماً چار سمتوں کی طرف دوڑتے ہیں. نمبر ایک فائدہ، پروفٹ، بینیفٹ. نمبر دو پیسہ، منی. نمبر تین طاقت، جس کو آپ طاقت کو آپ کہہ لیجئے اتھارٹی، پریسٹیج یا کوئی بھی پاور. اور چوتھی چیز ہے مزہ، انجوائمنٹ، ٹیسٹ. اب مجھے بتائیے، جو فائدے کی طرف بھاگے گا اس کو فائدوں کی ڈائریکشن میں جانا پڑے گا، جو پیسوں کی طرف جائے گا وہ پیسے میں، جو طاقت ہے وہ سیاست میں چلا جائے گا، جو مزے میں ہے وہ ایک ریسٹورینٹ سے نکلے گا، دوسرے میں ایک مال سے نکلے گا، دوسرے میں مزہ بہت آتا ہے. اب آپ اپنی چار سمتوں کے نام خود لکھیں، آپ کو کیا چاہیے، یہ آپ کا کام ہے. اپنے نوٹس میں جگہ چھوڑ دیں. آج جا کر گھر بیٹھ کر اپنی چار ڈائریکشنز لکھیں، پھر اس کا بیلنس، یہ آپ کو سکون دے گا. عام طور پہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جس کو آپ کہنا چاہیے کہ یونیورسل ٹروتھس ہے نا، تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں، محبت، سچائی، دوستی اور انصاف. لو، ٹروتھ، فرینڈشپ اور جسٹس. بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ چاروں سمتیں ہی کسی شخص کے فلائٹ پلان اور منزل کی آئینہ دار ہیں. کیا پتہ چلا کہ آپ جو بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، ویسے ہی زندگی بسر کریں گے. آپ کنفیوز مت ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی منزل پہلی چیز تھی، فلائٹ پلان دوسری چیز تھی، اور سمت نما یعنی آپ کا کمپس، ان کا آپس میں ہم آہنگ ہونا ہی سچی کامیابی کی ضمانت ہے. منزل کا با مقصد ہونا آخری اہم بات ہے، جسے کہے بغیر اس کہانی کو ختم کرنا نقصان دہ بلکہ گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک صاحب سے پوچھا، منزل کیا ہوتی ہے؟ منزل کوئسچن. جواب ملا، چھا جانا اور دنیا کو زیر کرنا. انہوں نے پوچھا فلائٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ کہا پلان اے انڈر وارڈ، پلان بی اسمگلنگ اور پلان سی چوری، یعنی گینگ کا ایک رخ کیا. پوچھا سمت کیا ہے آپ کی؟ کہنے لگے بے ایمانی، حرص، بے رحمی اور موقع پرستی. اب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ اس گیم میں کون سی چیز مسنگ ہے، اور مسنگ ہے مقصد. آپ کا جواب صحیح ہے، مقصد سے مراد پانا نہیں دینا ہے. آپ دنیا کو دیتے کتنا ہے؟ پایا تو وہ پایا، خالی ہاتھ آنے سے خالی ہاتھ جانے تک کے درمیانی سفر میں آپ بس ایک ہی کام کر سکتے ہیں. خالی ہاتھ آئے تھے نا دنیا سے، تو خالی ہاتھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. بیچ میں ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کیا؟ جو کچھ ملے اسے آگے دے. ایک کہانی پھر کبھی سناؤں گی کہ ایک بادشاہ تھا، تو تاریخ میں، تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے کچھ فرمائشیں کی تھی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ میرا جنازہ اس راستے سے گزارنا جہاں میری سلطنت ہے، اور مجھے وہاں سے لے کے جانا جہاں میرا مال ہے. اصل میں وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میری بادشاہت مجھے مرنے سے نہیں بچا پا رہی، میرا مال، میرے بچے سب دھرے کے دھرے ہیں، اور میں اکیلا خالی ہاتھ قبر میں جا رہا ہوں. منزل واضح، فلائٹ پلان کا کمال، اور سمت نما کی نفس پر ہاتھ ہونے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے منزل کے. لیکن یہ کیسی منزل ہے جس کا کوئی مقصد نہیں؟ منزل وہ ہے جس پر پہنچنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، جہاں پہنچنے سے اس کی مخلوق کی زندگی میں سکھ آئے، جسے پانے سے اس کی بسائی ہوئی کائنات میں ذرا سی بہتری آئے. منزل وہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد آپ مالک کے روبرو جا کر یہ کہہ دیں کہ دیکھو مولا، تھوڑا ہی سہی، میں نے اپنے زمین میں رہنے کا حق ادا کر دیا. یہ ہے کامیاب بندہ، یہ ہے اصل میں منزل کی تلاش، کہ زندگی میں اللہ کی رضا کے ساتھ جیتے ہوئے اس کے بندوں کو نفع دیتے رہیں، تاکہ کل جب اللہ سے ملاقات ہو تو کہہ سکیں کہ اللہ زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑا سا جو کر سکی وہ کر کے آئی. پھر آپ خود اپنے سے چند سوالوں پہ آج کی بات کو پورا کریں کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا فلائٹ پلان کدھر ہے، آپ کی سمت کا تعین کرنے والے وہ چار رہنما اصول کون سے ہیں. مجھے ان تین سوالوں کا جواب چاہیے، اور جواب میں آپ کو کیا ملے گا، وہ سب کچھ جو آپ کو چاہیے. مجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ اس لیے کہ آپ کی چاہت بامقصد ہے، یعنی آپ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور کروائے گا. تو کیا پتا چلا کہ جو لوگ خود پلان نہیں بناتے ان کو دوسروں کے پلان پہ چلنا پڑتا ہے، جن کی اپنی منزل نہیں ہوتی پھر ان کو ادھار میں دوسروں کی منزل لینی پڑتی ہے، اور جن کی زندگی فوکسڈ نہیں ہوتی وہ اینڈ پہ کہیں نہیں پہنچتے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، آپ سارا دن وانڈر بلائنڈلی کی صورت میں گاڑی چلاتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بالآخر آپ تھک جائیں گے، پھر آپ کو خوبصورت منظر بھی اچھے نہیں لگیں گے. لیکن آپ کسی ایک جگہ جا کر پہنچ کر وہاں سے واپس آ رہے ہوں تو آپ خوشی محسوس کریں گے کہ چلیے آج ہم نے یہ ایک منزل طے کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کمیاں دور کروا دے، ہم خود کو پہچانے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس بارے میں یا کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اگر آج کا سیشن مس کرتے تو کس چیز سے محروم ہوتے؟ جی ایک لفظ میں جواب دینا ہے بس، آپ نے بولتے جائیے ادھر سے. یعنی آج کی گفتگو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر تھا، ٹھیک ہے. نیکسٹ،
منزل کا نام
منزل کا پتہ نہ چلتا،
مقصد کے ساتھ کیسے جیتے
ہیں، مقصد کے ساتھ کیسے جیتے ہیں یہ سیکھا،
نیکیوں کی تڑپ نہ لگتی،
نیکیوں کی تڑپ نہ لگتی، گڈ.
صرف یہ دعا نہ کرتی کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کم کر دے، بلکہ اب یہ دعا کروں گی تو میری ہمت
ہوگی. آمین. مسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ عزم کے بڑھنے کی، حوصلے کے بڑھنے کی دعا کریں گے. جی نیکسٹ،
زندگی کو پلاننگ کے ساتھ چلانے اور ڈائریکشن
چاہیے. انشاءاللہ پلاننگ اور ڈائریکشن کی اہمیت،
اپنی منزل کو پانے کے لیے آج کا وقت ہے،
منزل کو پانے کے لیے آج کو استعمال کرنا،
اپنے لیے ایک کمپاس بنانے کا خیال،
گڈ نیکسٹ
مجبوری کیا کہ میری
زندگی
کا مقصد کیا ہے. اپنی منزل کو
جانا پہچاننے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی نیکسٹ یعنی ہر نقطہ اپنے محاسبے کا نقطہ تھا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان چیزوں کو لینا دینا آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے اندر اعتماد پیدا کرنے, کامیابیوں کے راستے ہموار کرنے اور خوشحال زندگی میں قدم رکھنے کے لیے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پیغام. ہم سب اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے. خواب, ایک بڑا سا لفظ لکھ لیجئے اپنے نوٹس میں, خواب. سر اٹھا کے جیو کا پیغام صدیوں کی مسافت طے کرتا ہوا میرے ذہن کے دریچوں میں پڑاؤ ڈال چکا تھا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنا یا یہ موضوع چوز کرنا یہ کوئی میرا اچانک فیصلہ نہیں ہے. کئی سالوں سے میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ میں اس طرح کی کریکٹر بلڈنگ کی کوئی بات کروں. مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یہ پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے, اس پیغام کو عام کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہو سکتا. سر اٹھا کے جینے کی ترغیب, حوصلہ اور تعلیم دینا تو کسی مجھ جیسے کی نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ان ٹپس کو سن کر اگر کسی کی زندگی میں کامیابی آتی ہے تو ہم اس کی نیکی میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں بھی وہی اجر دے گا اس کا. سر اٹھا کے جینے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے خود کا سر اٹھا ہوا ہونا ضروری ہے. لکھیے ذرا اس کو. آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو آپ سکھائیں کہ وہ سر اٹھا کے جئیں, آپ کے بچے, آپ کے کوآرڈینیٹرز, آپ کے کولیگز, کوئی بھی, تو پھر آپ خود پہلے سیکھیے کہ سر اٹھا کے کیسے جیتے ہیں. کیا مجھے اس بات کی جسارت بھی کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کو سر اٹھا کے جینے کی رغبت دلاؤں؟ کیا مجھے اس بات کا حق حاصل ہے؟ یہ حق مجھے کس نے دیا؟ کیا مجھے یہ جرت کرنی چاہیے؟ یعنی یہ ساری خود کلامیاں ہیں کہ جب ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں کہ سر اٹھا کے جیو تو کیا میں اس کا حق ہے, کیا میں اس قابل ہوں کہ سکھاؤں؟ تو یہ جرت کرنا چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی کریکٹر بلڈنگ کریں, کیونکہ آپ کو اپنی پہلے کرنی پڑتی ہے. شاید ضرور, کیونکہ جرت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کی پکڑ میرے ہاتھ نہیں آتی رہی. جرت ہی کی تو زندگی میں کمی رہی ہے. کتنے ہی مواقع آئے جہاں محض جرت چاہیے تھی لیکن جرت نہ کر پایا اور میرا اپنا سر ہی جھکا رہا. تو لکھیے پھر آج کا ہمارا تھیم کیا ہے, کہ ہم نے اپنے اندر جرت پیدا کرنی ہے. دیکھیے رسک لے کر ہی کام ہوتا ہے. اگر بچہ رسک نہ لے تو کبھی نہ چلے. ماں کبھی اپنی گود سے بچے کو اترنے نہ دے, کھڑا ہو جائے تو چلنے نہ دے, چلنے لگے تو اس کے ہاتھ سے اسٹک کبھی نہ ہٹائے. لیکن یہ مائیں جرت کرتی ہیں نا, چلتے ہیں, گرتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں, پھر سیدھا چلنا سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ ہماری زندگی میں جرت کی کمی ہوتی ہے. میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں, ان دیکھے اندیشے. یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ہائے کیا ہوگا, ہائے لوگ باتیں کریں گے, ہائے میاں شادی دوسری کر لیں گے, ہائے بچے چھوڑ دیں گے. تو بہت سارے لوگوں کی شخصیت میں جرت کی کمی ہوتی ہے. اور آپ کر کے دیکھ لیں, جرت کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے. کل کسی کا مجھے کوئی جملہ یاد آ رہا ہے, مجھے یاد نہیں کہ کس موقع پہ ہوا تھا, لیکن کسی بھی جگہ, کسی جگہ کلاس سیشن میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے پھر میرے بچے ناراض ہو جائیں گے, یا بچی کو میں اس لیے نہیں منع کرتی کہ میری بچی ناراض نہ ہو. تو میں نے اس بن کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے آپ یہ چیک کیجئے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ کو ہوتا نا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو آپ کی بچی کو بھی ناراض نہیں ہوگی. بچے یا بڑے ہر اس بات پہ برا منا سکتے ہیں کہ جو غلط ہو, لیکن آپ میں جرت ہونی چاہیے. آپ کے بچے کیا پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ میں جرت ہونی چاہیے ان کو ٹوکنے کی. اسی طرح ساتھی ہیں, کوئی بھی ہیں, جس کو بھی آپ چیک کر رہے ہیں آپ جرت سے بات کریں, ورنہ تو بیکار ہے. مثال دیتی ہوں کہ مجھے پتہ بھی چل گیا کہ کھانے میں اس چیز کی کمی ہے, لیکن میں کہتی نہیں, میں جرت نہیں کر رہی کہ ان کو بتاؤں, پھر یہ مائنڈ کر جائیں گی. تو پھر آپ کے اس کے اوپر نظر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لیڈرشپ کوالٹیز لانے کے لیے آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ کالج کا پہلا دن ہو یا یونیورسٹی کی تعارفی کلاس، میں سر جھکا کے جیو کے نعرے پر ہی عمل پیرا رہا. یعنی اب یہ اپنی ابتدائی زندگی بتاتے ہیں کہ میرے اندر جرات نہیں تھی اور میری شخصیت بہت دبی ہوئی تھی. نوکری کے لیے کسی کمپنی میں انٹرویو میں بیٹھا ہوں یا کسی پروفیشنل میٹنگ میں، سر تھا کہ کبھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. شرمیلا پن، خود اعتمادی کی کمی، عزت نفس کا قحط، خود سے نفرت، اپنی شکل و صورت سے وابستہ خود کش خیالات، اذیت ناک سوچیں، خود تنقیدی کی بھرمار اور زہریلے لفظوں کے وار، اتنے طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے سر اٹھانے کی جرات مجھ سے کبھی ہو ہی نہ پائی. چلیے یہ ساری باتیں آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں. پہلی چیز جو آپ اس وقت اپنے سے پوچھیں گے وہ کیا، کیا میری شخصیت دبی ہوئی ہے؟ اور میں سچ بتاؤں کہ ہمارے ملکوں میں سے آنے والے لوگ، میں یہ نہیں بات کرتی کہ آپ کو یہاں 20 سال ہو گئے اور آپ نے سیکھ لیا، لیکن عام طور پہ عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ سوچ بھی ایسی ہے، بعض دفعہ ہم ابھر ہی نہیں پاتے، دبا دیا جاتا ہے. عورتیں نہیں بولتی، بچیاں نہیں بولتی، اور بیوی نہیں بولتی، اور بہو نہیں بولتی، اور کیا کہتے ہیں اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ہمارے اندر یہ جرات ہی نہیں ہوتی کہ ہم کبھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم دیکھیں. اب ایک عورت ایسی ہو نا تو بات سمجھ آتی ہے. میں نے ایک زندگی میں بہت قریب سے عورت کو دیکھا. جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اکیلے بیٹے کی بہو بنی، سمجھ رہے ہیں؟ کئی بہنیں ہوں گی تو بیٹا ایک ہی تھا. تو اب شروع میں کیا ہونے لگا کہ ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ روپ، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، خود ادھر ادھر گھومنے چلے گئے. جب گھر آئے، بہو نے کھانا بھی بنا دیا، سب کر بھی دیا، تو آ کے ایک تنقید بھی ساس نے کی ہوگی تو ایک نند نے کی. یہ ریئل سٹوری ہے میرے پاس. تو آخر ہوا کیا کہ وہ دکھی رہنے لگ گئی، اور کرنا بھی اور آ کے کہنا ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اتنے حالات بگڑے ان کے کہ ظاہری بات ہے پھر بیٹے تک بات، بیٹے میں یہی بہت بڑا کمپلیکس ہوتا ہے ایک بیٹے والے کا کہ جی میں ایک ہی ہوں، میں اپنی ماں کو دکھی نہیں کر سکتا، میرا بغیر ان کا کوئی نہیں. گھر ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، بالکل قریب تھا کہ وہ طلاق ہو جائے. وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تو مر جاؤں گی، یہ تو مجھے ایسے کریں گے، وہ ہے. پھر کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو راستہ دکھایا، اور اس کے بعد وہ گھر بالکل ٹھیک بسا. وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے کام کیا نا، سب گھر میں نہیں تھے کہ آٹا دھو کے ان دینا، برتن دھونا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کیا. اب گھر والے جب آئے تو ان کو قدردانی کرنی چاہیے نا کہ یہ شکر ہے بیٹا آپ نے کیا. کچھ نہیں بھی تو بتایا جا سکتا ایسا نہیں ویسا. جب نتیجہ الٹ ہو تو کیا ہوا؟ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے بس یہی کی چیز سیکھی، جرات سیکھی، ایسے دھوتے ہیں برتن، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو کھڑے ہو کے کہا امی جی مجھے تو ایسے ہی آتے ہیں، اور یہ کہہ کے اندر چلی. اور کبھی امی جی نے کہہ دیا نا خبردار تم نے یہ کام کیا، تمہیں نہیں کرنا آتا، تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا. اب امی جی نے تو یہ بات ایسی کہہ دی نا، اگلے دن جب گھر آئی تو بہو نے وہ کام ہی نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کیا؟ امی جی آپ نے تو کہا تھا کہ تمہیں نہیں آتا، میں کیسے کرتی، آپ نے مجھے منع کر دی. اب امی جی کو جب کھانا پکانا پڑا تو امی جی کو سمجھ آ گئی. بس ایک ہفتے 15 دن کہہ لیں، ایک مہینے کی ایکٹیویٹی سے سب ٹھیک ہو گئے. وہی سب اچھی ہو گئی کیونکہ اس نے سچ پہ بات کی. میں نہیں کہتی بدتمیزی کریں، میں نہیں کہتی غصہ کریں، پاؤں پٹکیں، لیکن جرات پیدا کریں. فطرت کا اصول ہے کہ جو جتنا دبتا ہے اس کو لوگ اتنا دباتے ہیں. آپ اسپرنگ کو دیکھیں، آپ جب اس کو پریس کریں گے نا تو آپ اور پریس کرتے جائیں گے، لیکن جو ہی پریس کیے ہوئے اسپرنگ کو آپ چھوڑیں گے وہ اتنا ہی کھلے گا. تو لہٰذا اپنی پرسنالٹیز میں اچھی جرات لائیں. میں کہتی ہوں بچیوں کی تربیت میں اگر یہ نقطہ ڈال دیا جائے تو کبھی وہ کڑ کڑ کر نہ مرے اور نہ بولڈ. ہم نے دو طرح کے کردار بنا لیے اپنی زندگیوں میں، ایک بہت ہی بولڈ بالکل برنڈ قسم کے، اور دوسرے بالکل دبے ہوئے. تو جرات اندر آتی ہے نا تو انسان بات کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے میں نے کیا غلط کیا، آپ مجھے بتائیے میں نے کیسے کیا. بس آپ کی سچی بات کو پھر اگلا ریجیکٹ نہیں کر سکتا. کئی ایسی کہانیاں ہو سکتی ہیں. تو جرات بہت بڑی چیز ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں ایک وقت تک بالکل دبا ہوا تھا، میری پرسنالٹی جو تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کرشڈ پرسنالٹی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن آیا، فیصلے کا دن، کر دکھانے کا دن، خود صحت نبھانے کا دن، اور میں نے طے کر لیا کہ سر اٹھا کے جینا ہے. میں نے ٹھان لی کہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی. میں نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا جنہوں نے سر اٹھا کے جینے کی جاویدہ مثالیں قائم کی, یعنی ختم نہ ہونے والی مثال. ان میں بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے فسق و فجور کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر اٹھانے کی راہ چن لی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جان کی قیمت جاننے کے بعد بھی جان اللہ کے راستے میں دی. یعنی کچھ چیزیں جس کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جب مشکلات آئیں تو انہوں نے اپنے سر کٹا دیے, چکائے نہیں, اور انہوں نے پوری پوری قیمت چکائی, گھبرائے نہیں اپنے موقف سے. موقف کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف دی ویو. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جیسے ہم اردو میں کہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹے, ہدف سے نہیں پھرے. ہدف کس کو کہتے ہیں؟ ٹارگٹ. اپنے ٹارگٹ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. سر جھکا کے جینے والے کروڑوں انسانوں کے لیے امید کا آفتاب بن کر چمکے, اور ساری کائنات کو بتا دیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے مر جانا گھٹنوں کے بل زندہ رہنے سے بہتر ہے. لکھیے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے مر جانا گھٹنوں کے بل زندہ رہنے سے بہتر ہے. سر اٹھا کے مر جانا قبول ہے, سر جھکا کے زندہ رہنا منظور نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ سکھائیے کہ ہم سینے میں تیر کھا سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کے سامنے جھک نہیں سکتے. سر جھکا کے جیتے رہنے کی ہزار وجوہات پہ سر اٹھا کے جینے کی ایک وجہ بھاری ہوتی ہے. سر جھکا کے جینے کی کیا وجوہات ہوتی ہے عموماً؟ کوئی بتائے, میں پھر سمجھوں کہ آپ کے لیول سے اونچی باتیں تو نہیں ہو رہی. جی بتائیے, عموماً لوگ کیوں سر جھکا کے جیتے ہیں؟ وجوہات کیا دیتے ہیں؟ ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ شابش. جی
مجھے یہ لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمپرومائزنگ پہلو ہوتا ہے بعض اوقات, اور کچھ کمزوریاں اپنی بھی ہوتی ہیں.
کمزوریاں یا کمپرومائز, ویسے دنیا کی تو بہت مثالیں ہیں لیکن ہم نے تو عورتوں کی لینی ہے نا. تو میرے ذہن میں ایک بڑی بیوی مسکین سی ایسی بہو آتی ہے کہ جس پہ آ کے ہر بندہ روک ڈالتا ہے. ہمارے کلچر میں, یہاں کا تو مجھے نہیں پتا یہاں کرتا کون ہے اور سہتا کون ہے, لیکن عموماً جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پاکستان کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں. بچیاں نہیں بولتی معافی مانگو, ہاتھ جوڑو, یہ کرو. یعنی سر جھکانے کی کیا وجوہات ہے؟ نہیں نہیں نہیں, بچے نہیں بولتے, نہیں گھر جوڑو, پھر ساس ناراض ہو جائے گی, پھر سسر ناراض ہو جائے گا, پھر میاں تک بات پہنچ جائے گی, پھر تمہارے ماں باپ کو کہہ دیں گے, پھر محکمے میں بات جائے گی. یہ وجوہات ہیں. یعنی جب لوگ آپ کو سر جھکانے پہ مائل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ کہ آپ کے بولنے سے پتا نہیں کتنا فتنہ ہو جائے گا, آپ کے سر اٹھانے سے یہ ہوگا. ایک یہ بھی بڑا خوف ہوتا ہے, لوگ کہیں گے یہ بہت بولتی ہیں, لوگ کہیں گے ان کو اپنا حق لینا آتا ہے. یعنی ہم مظلوم بن کے جینا چاہتے ہیں اور دوسرے کو ظالم بنا دیتے ہیں. لکھ لیں یہ بات, اللہ نہ تو ظالم بننے کا حکم دیتا ہے نہ مظلوم. تو جو سر جھکا کے جیتے ہیں نا وہ مظلوم بن جاتے ہیں تو دوسرے کو ظلم کا موقع دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ پانی بھی نیچے والی جگہ پہ ہی آتا ہے, انکلائنڈ ہوتا ہے نا, تو پانی اوپر سے آ رہا ہے نا تو نیچے جمع ہوگا. تو جو بندہ نیچے جھکتا ہے نا پھر سب اس پہ روپ ڈالتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, آپ کے بچوں میں کوئی بہت شریف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ہمیشہ کسر اس کو ہی لگتی ہے. آپ کے ساتھیوں میں کوئی شریف ہوتا ہے ہر ایک کا کام اس کو ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس نے تو نہ ہی نہیں کرنی. اس کو دن کو بھی کہیں گے تو کر دے گا, اس کو شام کو بھی کہیں گے تو کر دے گا, رات کو کہیں گے کر دے گا. اور ایک بندہ جسے آپ کو امید ہی نہیں, آپ کہیں گے یہ کام کر دیں, سوری جی یہ میرا کام نہیں, جو سوری جی یہ میں نہیں کر سکتی, میں اپنا کام کر رہی ہوں, تو دوبارہ آپ اس کو نہیں کہتے نا.
میں جیسے کہ کافی مرتبہ کوشش بھی کی ہے کہ اگر دوسرے کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو الٹا ہی پڑتا ہے.
نہیں پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ایک کاؤنسلنگ کے لیے ایک بچی میرے پاس آئی, بچی نہیں عورت تھی, تین چار بچوں کی ماں تھی, اور انتہائی تکلیف میں روتی شکرانسو اس کے اتر نہیں رہے تھے. کیا ہوا ہے خلاصہ کلام, جو بھی ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ میاں کو عادت ہے گالی دینے کی, میاں کا ہاتھ اٹھتا ہے, اور اب میں برداشت کرتے تھک گئی اور میں گھر سے آ گئی ہوں. اب مثال ہے کہ یہ کہانی کسی کی بھی ہو, یہ سچی کہانی ہے, لیکن آپ کو سچی نہ بھی لگے آپ ایکسپوز کر لیجئے. اب ایک عورت آپ کو کہتی ہے کہ آج میری حد ختم ہو گئی ہے, میں گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں کیونکہ میں اپنے میاں کی باتیں سن کے تھک گئی, میں اس کی مار کھا کے اس کی باتیں. تو اب جب اس نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے تو میں چھوڑ آئی ہوں, اب یہ اس کی بات ہے. تو اب وہ اپنا اس کا حل چاہتی ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا اب کیا ہوا, آپ نے دیر کیوں کی, اب کیا ہوا کیا ہے, آپ کتنے سال شادی کے ہوئے, جو بھی حالات ہوئے. ہم سپوز کر لیتے ہیں کسی کی شادی کو 15 سال ہو گئے اور ایک دن وہ آ گئی. میں نے کہا اب آپ کا ایشو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بدتمیزی سہتے سہتے اب میں بدتمیز ہو گئی ہوں. جو گالیاں میرا میاں دیتا ہے میں اس کو اب دیتی ہوں، تو بات پڑتی ہے. اور اب میں اس کو کہتی ہوں کہ اب میں تمہارے سے نہیں دبوں گی، نہیں ڈروں گی. نقصان کیا ہوا؟ اتنی دیر بعد کیوں آئی آپ؟ اور شادی سے پہلے لڑائیاں شروع. شادی والے دن گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی مینٹیلٹی کھل گئی. آپ نے کیوں اپنی بچی کو اتنا روگی کیا؟ ماں باپ، یہ ماں باپ مجرم ہے. ایسے ماں باپ اپنی بچیوں کو اگر یہ کہتے ہیں، اچھا چپ کر، جو شرابی ہے، زانی ہے، پاپی ہے، خراب ہے کوئی، تو پھر وہ ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا آج جس طرح آپ گھر چھوڑ کے آئیے نا، اگر آپ شادی کے ایک مہینے بعد آپ کو یقین ہو گیا تھا نا، تو آپ جاتی تو آپ اکیلی جاتی. اور وہ کہتی مجھے اپنے بچے بھی نہیں لینے، وہ بھی باپ کی کاپی ہے، وہ رکھے اس کو. اور اب باپ کی جان پہ بنی ہو بچوں کو لے کے کیسے جیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ایک حد ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ حد ٹوٹے اور آپ پھر اور بدتمیز ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ یس نو یس نو. اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ اس کو روکیں یا اس کی مدد کریں، تو ظالم کی مدد کیا؟ کہا اس کا ہاتھ پکڑو. اب ایک عورت جب اپنے مرد کی گالی کھاتی ہے، اور پڑھی لکھی عورت تھی، میں نے کہا آپ آگے کیا سوچتی؟ کہتی میں نے اس کو عدالتوں کے چکر لگوانے ہیں، اب میں اس کو دکھاتی ہوں کیا مزہ چکھاتی. مجھے اس کی آوازوں سے لگ رہا تھا وہ غر رہی ہے، کیونکہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے. تو آپ اپنے مرد کی گالی کھاتے ہیں نا، تو پہلی گالی پہ رک جائیں، کھڑے ہو جائیں. کیا کہا آپ نے؟ آئندہ نہ کہیے گا، میں نہیں سنوں گی آپ کی گالی. خاموش، پیار سے اس کے بعد پھر لاڈ کریں، بھول جائیں، پھر کھانا دیں کچھ، بس ایک اشارہ کر کے نا خاموش. اور اگر آپ نے ایک دن سن کے پھر کا لاڑ آ جائیں، کوئی بات نہیں، مجھے تو آپ جو کہہ لیں میں سنوں گی. میرے تو ماں باپ نے یہی سبق پڑھا، غلط کرتے ہیں ہم، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. جب آپ غلط چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے تو آپ کو ہر قدم پہ کرنا پڑے گا. جب آپ لوگوں کو غلط قادی کر دیں تو آپ کی ہمت ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں 80% عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یا پھر بیمار ہو جاتی ہیں، یا پھر شوگر پیشنٹ ہیں، یا دل کی مریضہ ہو گئی، کچھ بھی، کیا کہتے ہیں جی اب ہمارے اندر ہمت نہیں رہی، اب ہم تھک گئے ہیں. تو بھائی پہلے ہی کر لو، نپ دائی ول ان دا برڈ، رہو تو عزت سے رہو، چھوڑو تو عزت سے چھوڑو. ہم بےزتی کرا کے رہتے ہیں اور پھر بےزتی کر کے چھوڑتے ہیں. اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو جینے کا حق دیا، غلامی نہیں پسندیدہ. تو یہ تو اب ہم نے ایک گھریلو مثالیں کیوں لی، کیونکہ ہم خواتین ہیں. آپ اس کو امپلائی اور امپلائر میں لے لیں. ایک امپلائی ہے، اس کو مالک جب وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، چھوڑ دیجئے، بات کریں اچھی طرح سے، میسج کنوے کریں، لیکن ان کو بتائیں کہ میں آپ کی غلط نہیں سنوں گی. چلیے اس کی ایک مثال آپ اپنے بچوں سے لے لیجئے. میں دیکھتی ہوں کہ بعض مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکی ہوتی ہیں. ایک دن بچے نے کچھ کہا، ماں نے برداشت کر لیا، پھر اس کے پیار کیے، لاڑ کیے، اس کو کھانا دیا، ناشتہ دیا. دوسری دفعہ پھر بچے نے بدتمیزی کی، تو آپ نے خود موقع دیا کہ وہ تیسری دفعہ بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. کسی انسان کی غلط نہ سننی ہے نہ اس سے کرنی ہے. لا ضرر ولا ضرار، دو لفظوں کی حدیث ہے، نہ ضرر دو نہ بچاؤ. اسلام کا حسن ہی ہے. تو یہ جو ہماری کرشڈ پرسنالٹیز ہیں نا مسلمانوں کی، اس سے آج یونیورسل لیول پہ بھی ایک امیج بنا لی ہے. مسلمان ہے چلو دب ہی جائے گا، چلو اس کو جو مرضی کرے، اس کو بات کر دو بیٹھ جائے گا. کیوں بھائی؟ مسلمان کا مطلب کوئی بیوقوف ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جب فرد کے لیول پر عزت نفس ہماری آئے گی نا، تو انشاءاللہ امت کے ناطے سے بھی ہم کبھی بھی کسی کی غلط چیز کو نہیں قبول کریں گے. پھر آپ دوبارہ پڑھتی ہوں، سر جھکا کے جیتے رہنے کی ہزار وجوہات پہ سر اٹھا کے جینے کی ایک وجہ بھاری ہوتی ہے. جس دن وہ وجہ آپ کے ہاتھ لگ گئی، آپ کا سر خود بخود اٹھ جائے گا. سر اٹھا کے جینے کی سرشاری کیا ہوتی ہے آپ خود ہی جان جائیں گے. ایک بار آپ سر اٹھا کے جینے کے عادی ہو گئے تو سر جھکا کے جینے کا تصور آپ کے لیے ڈرونا خواب بن جائے گا. آپ حیران ہوں گے سر جھکا کے جینا کتنا مشکل تھا، سر اٹھا کے جینا کتنا آسان ہے. بات سمجھے؟ یہ جو کہتے نا کہ بندگی میں حریت ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں کہا نا یا کا نام بدو، وہ بھی یہی بات ہے. یہ سر ایک کے آگے جھکے گا، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ساتھ. جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو بندوں کے آگے نہیں جھک سکتے. دیکھیے اللہ کے فیصلے اچھے لگے برے لگے جھکنا، وہاں نہیں سر اٹھانا اللہ میرے سے ایسا کیوں ہوا، مجھے یہ کیوں نہیں دیا، یا دے کے میرے سے چھین کیوں لیا، وہاں نہیں یہ کر سکتے آپ میں. لیکن اس کے برعکس ہم باقی چیزوں میں اپنا حق لیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہ چھیڑو نہ چھوڑو، دو لفظ یاد کر لیں. نہ چھیڑو نہ چھوڑو، نہ حق سے زیادہ مانگو نہ اپنا حق معاف کرو. ٹٹ فار ٹیٹ انگلش میں کہہ لیں. اور قرآن کے لفظ ہیں ول حرماتو قصاص، عزتیں تو بدلے کی ہیں، عزت کریں عزت کرا لے. اچھا اس میں ایک اور چیز ذہن میں آ گئی، بیٹی کا باپ اور بیٹے کا باپ، بیٹے کی ماں، کتنا ڈفرنس ہے ہماری سوسائٹی میں. لڑکا لڑکے کے گھر والے وہ بہت ہی بلند ہیں، شادی میں آئے برات کا کھانا ان کو پوچھنا تو لڑکی والے بڑے مظلوم ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ بیٹی کے ماں باپ ہیں، آپ زیادہ عزت کروائیں اپنی، کیونکہ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں. یہ جو شروع سے ہی ہم کہہ دیتے ہیں نا، چلو بیٹا تم جو کہہ لو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ لوگ بیٹیوں کی شادی سے پہلے پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ چلو ہمارے گھر رشتہ آ جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور جب پیغام دیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمیں اپنی فرمائشیں بتا دیں جو جو ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ پوری کریں. تو آپ تو خود اپنی بےزتی کرا رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ رکھ کر نیچے نہ رکھیں. اور اس میں مزہ کتنا ہے، مجھے ایسے لگ رہے ہیں ان باتوں کو پڑھتے ایک آزاد شخص اور ایک غلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ فرماتے ہیں، سورہ فاطر میں بھی آتا ہے، سورہ نحل میں بھی آتا ہے، کہ کیا کبھی غلام اور آزاد شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جس کے کئی آقا اور کسی کا ایک ہی آقا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جیے، آپ کو اللہ نے بڑی محنت سے پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ سے بڑی امیدیں رکھی ہیں. بعض لوگ ساری زندگی صرف اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ اس ٹاپک کا نام کانفیڈینس بھی رکھ سکتے ہیں. ضرورت اردو میں ذرا سمجھ نہیں آتا نا، تو کچھ چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں سن سن کر بھی فائدہ دیتی ہیں، تو انڈر کانفیڈنٹ نہیں رہنا. اچھا ہم کیا کہتے ہیں، اچھا دیکھنا اللہ تو مجھے جزا دے گا. ہاں دے گا آپ کو، جنت تو دے دے گا انشاءاللہ، کیونکہ صبر آپ نے کیا. پر آپ صبر کیوں کرتے ہیں؟ آپ شکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو غلط رویوں کا عادی مت کریں، یہ میسج ہے اس کا. پھر اس کے بعد سر اٹھا کے جینے کا ایک فیصلہ میری پوری زندگی بدل گیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. ہاں جی، کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا سیشن؟ ہمیں اس کو بیچ میں روکنا پڑا ٹائم کی وجہ سے. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا پیغام، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے. کیا سیکھا آپ نے اپنے عمل کے لیے؟ کیا بات لی آج؟ ہوں پہلے تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا نا، منزل کی تلاش. کیا اس میں سے آپ نے کیا پلاننگ کی امپورٹینس سیکھی نا، پہلے کہ یہ منزل کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے کہ منزل کا پتہ ہو نا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے ٹارگیٹس نہیں رکھتے تو اس کے پہلے، کیونکہ ہم پھر وہ چیزیں پینڈنگ کرتے جاتے نا، کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں آتی کل، ہے نا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ٹارگیٹ، اپنی منزل ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے کہ اس کے لیے پھر ہم نے پلان کرنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے. منزل کا پھر اگر پتہ بھی چل گیا تو ایسے پتہ چلنے سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں نا. جب تک ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے نا، پلاننگ کریں گے اس کے لیے، پلاننگ دین اسٹک ٹو پلاننگ، ہے نا. تو بینگ ایز اے قرآن کے اسٹوڈینٹ، اب آپ لوگ سارے ماشاء اللہ جو اس لیول پہ ہیں کہ ضرور کہیں نہ کہیں آگے کچھ کر رہے ہوں گے، ہے نا. تو جب تک ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا نا پلاننگ کے بغیر. اگر منزل کا تعین ہو تو کوئی رکاوٹ کی، کوئی اسپیڈ بریکر آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا بالکل. وہ پھر ہم راستے بدل کے، لیکن پتہ ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ پلین کتنا 99% اپنا وہ آف تک ٹریک کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے منزل کا ہے نا، تو اس لیے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے نا. زندگی کو بھی بامقصد بنانا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری منزل تو سب کی ہماری وہ جنت ہے نا انشاءاللہ, تو اس تک پہنچنے کے لیے پھر ہم نے پلان کرنا ہے نا, ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا, ٹائم کی ویلیو کرنی ہے ہم نے ٹائم کو, ہے نا؟ اپنے پلانر بنانے ہم نے, اس کے مطابق پھر کام کریں گے تو وہی کام, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی وہی کام اچھے لگتے ہیں نا جو احسان کے لیول پہ کیے جائیں. پلاننگ کے بغیر کام تو ہو تو جائے گا لیکن پھر وہ احسان کے لیول پہ نہیں کام ہوگا نا, ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہ ہم پھر اس میں آپ نے اس میں دیکھیں کہ ایک اور چیز تھی, پلاننگ تھی, منزل تھی, پلاننگ تھی, اور تیسری چیز کیا تھی, تیسری چیز کیا تھی اس میں, قطب نما تھا نا, کمپس ہے نا, قطب نما. تو اس میں کیا تھا, کیا تھا ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جن اصولوں کو, اصل میں یہ قطب نما کیا ہے, ہمارے پھر اصول ہے نا, کہ وہ کون سے چار اصول ہم نے پڑھے کہ پھر ان پہ ہم نے قائم رہنا ہے. تو پھر ہی ہم اصل کامیابی ہے نا, کون سے اصول پڑھے تھے ہم نے چار کے, محبت, سچائی, ٹھیک ہے, دوستی اور انصاف. کیا مطلب ہے اس سے, کیا سیکھا آپ نے اس سے, کہ جو بھی پھر راستے میں ہم نے کام کرنے نا, یہ سارے ان چیزوں کے ساتھ ہی پھر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں نا, اس کے ساتھ ہم کام کریں گے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ چلنے پھرنے سے لوگوں کو ہم نے نفع دینا نا, کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو نفع دیتے دیتے ہم اللہ کو ناراض کر لیں, ہے نا, یہ بھی نہیں کرنا نا. اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا, پھر تو اپنے منزل تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ چار کے رسول ہمیں ضرور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, کہ سچائی ان چیزوں پہ ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے لیے لکھیں, اپنے کوشچن لکھیں اپنے لیے نا, کیونکہ یہ ہمارا اسی وقت فائدہ ہوگا جب ہم ان کو اپنے لیے کریں گے, اپنے اپلائی کریں گے. اپنے لیے اپنے لکھیں ضرور کوشچن, اپنی ڈائریز میں لکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی منزل کیا ہے نا. وہ تو چلے ہمیں سب کو پتا ہے, پھر آپ نے اس کو پلان کیا کیا آپ نے اس کے لیے, وہ پھر ان اصولوں پہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہی کہ بس کہ اللہ تعالیٰ اس میں آئیں گے تو صحیح, مسائل بھی آئیں گے راستے میں, مشکلیں بھی آئیں گی, لیکن اللہ سے ہم نے دعا کرتے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہمیں ہمت بھی ہمیں ہمت میں ہماری ہمت میں اضافہ کرے نا, ٹھیک ہے نا, فوکس ہو جائیں ہم. آمین. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ والے کو ہم جب پورا کریں گے اسی کے ساتھ کریں گے پھر ہم کو, ہے نا, کہ سر اٹھا کے جینے والا ہو, اپنے اندر ضرورت پیدا کرنی ہے تو اس میں بھی اپنے لیے ضرور سوچیں کہ ہمارا جیسے اب آپ یہاں پہ آپ اپنے اندر کانفیڈینس لانے کے لیے آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ مائک سے کبھی بھی نہ ڈرے, ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے تو یہ چھوٹی سی ہے نا چیز کہ صبح میں آپ کو شیئرنگ کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں کرتے ہیں اور باقی لوگ نہیں کرتے نا, تو آپ لوگ بھی آگے آئیں, کل آپ نے کام کرنا ہے نا, کل آپ نے پڑھوانا ہے آگے, تو انشاءاللہ آج آپ آئیں گے کریں گے تو آپ کے لیے وہ آسان ہوگا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی منزل تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے. آمین. تو ابھی ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے, اور نیکسٹ آپ کی بریک ہے 10 منٹ کی, بریک میں ضرور اپنی جگہ سے اٹھیں, وضو کریں, فریش وضو کریں, ہوں تو اگر کسی کی نماز کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم آگے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق
والنار حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا
وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وشق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل بد والغنيمة من كل بد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمیت آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ ہمارا بریک ٹائم فنش ہوا آپ لوگ بھی ماشاء اللہ سے واپس آ گئے ہوں گے بریک میں فریش بھی ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے کتنے لوگ واپس آ گئے ٹائپ کریں ون آپ کو پتا ہے آج ہمارا ریڈنگ کا تجوید کا سیشن ہے گڈ ماشاء اللہ آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے اپنے اپنے مصحف اور اپنے مائک کے ساتھ ریڈی رہیں اور آج سب سے پارٹیسپیٹ کر لیں ان شاء اللہ الحمد للہ سسٹر ہینا بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ, میں بھی خیریت سے ہوں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور شروع کریں گے. جی نکال لیجیے اپنے لیسنز بھی اور اپنے ہینڈ پی ڈی ایف کر لیجیے جنہوں نے آج لیسن سنانا. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی نمبر 1 سے لے کر 4 تک سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جگہ کے اوپر جو آپ کی بیسک لینتھ ہے نا, دو تین جگہ کے اوپر تھوڑا اس میں ایرر تھا. جیسے قول یا قول مینی, یہاں پر میم شارٹ ہوگا, ون حرکہ, یہ تھوڑا سا اسٹریچ ہو رہا تھا, اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے. پھر آئی نمبر 4 میں جو ورڈ آ رہا ہے اجلیم موسم, تو ماں کو نا ٹو حرکات اسٹریچ کریں, یہ آپ کا تھوڑا کم تھا ٹو سے موسم. اور پھر اس کے فوراً بعد جو ورڈ ہے ان اجل اللہ, اس میں بھی نون تھوڑا نا آپ کا اسٹریچ ہو گیا تھا, اس کو بھی شارٹ کر کے پڑھیں گے ان اجل اللہ. پھر اسی طرح سے جب ہیوینس کریں گے نا, تو جیسے قول یا قومی, تو میک شور کہ قول کہتے ہوئے نا بالکل ان تک ہیوینس جائے, یعنی یوں نہیں قول قولا, ایک جیسی ہیوینس ہوگی اور اینڈ تک رہے گی. پھر آئی نمبر 1 میں بھی جو ورڈ ہے نا عذابون, اس میں الف کو بہت ریلیکس آپ نے رکھنا ہے, یہ آپ کا الف نا تھوڑا ہیوی ہو رہا تھا, لائک عذابون نہیں عذابون علیم, اس طرح سے اس کی ساؤنڈ ہوگی. پھر آئی نمبر 3 میں جو ورڈ ہے وَأَطِيعُون, یہ دعا جو ہے یہ بھی ٹا کی طرف جا رہا تھا نا, اس کی بھی ساؤنڈ کو اور اسٹرانگ کریں گے وَأَطِيعُون. پھر 4 میں جو ورڈ ہے یغفر لکم, یہ غین آپ کا نا یعنی ادن الحلق سے ڈاؤن جا رہا ہے, یعنی جیسے ہٹ نہیں ہوا تھوڑا نیچے جا رہا ہے, تو اس کو ہٹ کرنا ہے, یعنی آپ نے مخرج کو ہٹ کرنا ہے. یو فی لکم, اس کی پریکٹس آپ گارگل سے بھی کر سکتے ہیں نا, جیسے ہم منہ میں پانی لے کے جب گارگلز کہتے ہیں نا, تو ایکچولی ہم اس جو بالکل اپر پارٹ آف تھروٹ ہے نا اس کو اسکویز کرتے ہیں, اس کو دونوں پارٹس کو ہٹ کرتے ہیں, تو وہ کی آواز آتی ہے نا, وہ ساؤنڈ اس میں آنی چاہیے. یو فی لکم, تو ان شاء اللہ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجیے گا الانگ ود اتمام حرکات, یعنی جو بمز اور کسٹرز ہیں وہ آپ کی کافی بہتر ہیں, لیکن ابھی اس کو مزید پریکٹس میں رکھیں ان شاء اللہ. جیسے یأتیہم ہو رہا تھا, یأتیہم عذابون, تو اس کو بھی ابھی مزید پریکٹس میں رکھیں ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر انہیں آیات کو پڑھیے 1-4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
جي آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اوکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ, اس کو تبارک اللہ, اس میں کچھ چیزوں کے اوپر ابھی آپ نے پریکٹس رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ہم جب پڑھیں گے نا ٹھیک ہے, اس میں اس کو نا زال کے کلوز لے کر جائیں, یعنی بہت اوپن ہے. نہیں, ٹپ کو زال کے کلوز اور پریشر بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. پھر جو توسط لیٹرز ہیں نا, یعنی جیسے میم ہے, نون ہے, آئین ہے, اس میں مجھے تھوڑی کوئکنیس لگی ہے آپ کی نا, جیسے یأتیہم, یہ تھوڑا میم ہلتا بھی ہے, تو اس میں آپ نے نا یأتیہم اچھی طرح لپس کو ملائیں, اس میں بالکل تھوڑا سا ناقص گنا کریں اور آواز ختم کر کے نا لپس پہ پھر آئین کے لیے موو کریں. یأتیہم ہم آ, یعنی ہم یوں نہیں ہونا چاہیے. یأتیہم عذابٌ علیم, سیم ہیئر, کہ یہ جو ہے نا بن, اس میں نون کی وہ ساؤنڈ ہے, تو بن یوں نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح نون کے مخرج کو ہٹ کریں, غنہ کریں ناقص ٹائم کے لیے, اور پھر آپ نون کی آواز مخرج پہ ختم کر کے حمزہ کے لیے موو کریں. عذابٌ علیم, بن علیم, ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے. اس کے اندر تھوڑا سا آ رہا ہے, یہی چیز بالکل آئی نمبر 3 میں جو ورڈ ہے انی بودو, یہاں پر بھی فیل ہوئی کہ انی یہ نا باؤنس کر رہا ہے, یعنی ٹائم آپ اچھا نہیں دے رہی نا, تو جس کی وجہ سے جلدی میں وہ لیٹر ہل جاتا ہے. انی بودو لو, پھر آئی نمبر ٹو میں جو ورڈ ہے قول یا قوم، یہاں پہ نا لام تھوڑا سا آپ کا ٹیڑھا ہو گیا تھا، یعنی قول لے کی ساؤنڈ آ گئی تھی، قول قول یا قوم، تھوڑا سا مجھے آپ کا بھی غین نا ویک لگا، اس کو ابھی پریکٹس کیجیے، یو یو فیل لکم، یعنی آپ کو کی ساؤنڈ جو ہے وہ فیل ہونی چاہیے، یہ تھوڑا سا ویک تھا، باقی ماشاء اللہ اٹس گڈ، جزاک اللہ خیر. اوکے جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 5 سے لے کر جی 9 تک. اوکے السلام علیکم جی سسٹر زرینا اور سسٹر ٹی این، پلیز آپ اپنے مائک کو ریڈی کر لیجیے جب تک میں کچھ کوشچنس کر لیتی ہوں. آپ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں رولس میں؟ پلیز اپنے مائک ریڈی کر کے نا ہینڈ ریز کر لیجیے. صفات شروع کر لی آپ لوگوں نے؟ اچھا ابھی نہیں کی، نمبر پڑے ہوں گے پھر. اچھا ٹھیک ہے، ابھی نمبر فنش کیا. تو آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی اگر کوئی سوال ہے نمبر سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ نا آپ لوگ ٹائپ کر دیجئے، تو میں پھر ریڈنگ کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اوکے صحیح ہے. میں انشاءاللہ ریڈنگ سننے کے بعد نا پھر آپ کے آنسرز کر دوں گی انشاءاللہ. جی آپ ریڈ کیجیے 5-9. اوکے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آپ لوگ نمبر تک کر چکے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں رولز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں پر دیکھیے سورۃ نوح کی بگننگ ہے. یہاں پر انا ارسلنا, تو یہاں پر جب ہم نون مشدد کو پڑھیں گے انا, تو یہاں پہ غنہ کا کون سا رینک ہوگا؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے الحمد للہ. جی ٹھیک ہے صحیح. نون کے اوپر غنہ اکمل ہوگا, پھر اس کے بعد نا. الف کے اوپر مت کون سی ہوگی؟ یہاں پہ نا اس میں دیکھیے سورۃ نوح ہی سے کہہ رہے ہیں بگننگ سے نا آئی نمبر ون سے انا ارسلنا. بالکل جی یہ جائز منفصل ہے تو جائز منفصل کو کتنا کھینچتے ہیں بعد منفصل کی کتنی لینتھ ہوتی ہے فور اور فائیو. گڈ پھر اس کے بعد دیکھیے ارسلنا یہاں پہ لام ساکن کا رول آ رہا ہے آپ کے خیال میں یہ کون سی کیٹیگری میں جا رہا ہے لام ساکن کی؟ لام ساکن کی فائیو ٹائپس ہم نے پڑھی تھی نا لام التعریف لام الامر لام الحرف لام الفعل اینڈ لام الاسم. سو یہ کون سی کیٹیگری میں ہے؟ بالکل گڈ لام الفعل ہے. اور لام الفعل کا کیا حکم تھا؟ لام الفعل میں کب کب ادغام ہوتا ہے اور کب اظہار ہوتا ہے؟ کون سے لیٹرز اگر آئیں لام ساکنہ اگر فعل میں ہو اس کے بعد کون کون سے لیٹرز میں ادغام ہوتا ہے؟ لام میں ہوتا ہے اور را میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ دو لیٹرز ہیں. اگر یہ فعل میں لام ساکن آ جائے اور اس کے بعد یہ دو لیٹرز آئیں لام اینڈ را تو ادغام ہوتا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور لیٹر آئے تو اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سل نہ نون آ رہے تو یہاں پہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اظہار من فعل. پھر اس کے بعد دیکھیں نو ہن ہن تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کون سا رول ہوگا؟ جی اظہار الحلقی. اور اظہار الحلقی میں غنہ کا کون سا رینک ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیں قومی ہی یہاں پہ کون سی مدھوری ہے؟ قومی ہی جی سلۃ الکبریٰ ہے. پھر ان انذر ان یہاں پہ صحیح اظہار ہے. پھر یہ اظہار الحلقی ہے اور غنہ کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح غنہ ناقص ہوگا. پھر دیکھیں انذر یہاں پہ جی بالکل اخفاء حقیقی ہو رہا ہے اور یہاں پہ غنہ جی بالکل غنہ کاملہ. میوں قابلی یہاں پہ بھی اخفاء حقیقی غنہ کامل ہے. پھر دیکھیں قابلی یہاں پہ با ساکن پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی کلکلہ ہے اور کلکلہ کون سا ہے؟ کلکلہ صغرا. ٹھیک ہے کلکلہ صغرا. اگر ہم ورڈ پہ وقف کر لیں تو کیا یہ کبرا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا صحیح کیونکہ لاسٹ میں نہیں آ رہا نا با. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام مع غنہ ناقص. ٹھیک ہے اور غنہ کا رینک نہیں ناقص غنہ نہیں ہے ود غنہ ہے ادغام ناقص ہے. غنہ کا رینک کیا ہے؟ اکمل. صحیح یہ دو چیزیں ان دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. ناقص ادغام ہوتا ہے 50-50%. یعنی ناقص ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، ادغام بغنہ ہے اور ادغام ناقص ہے. یعنی ادغام ناقص کا مطلب ہے کہ 50% نون ہے، 50% یا ہے. اور غنہ اکمل کا مطلب ہے کہ ٹائم جو آپ دیں گے نا وہ ہائیسٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے یأتیہم. میم ساکن، اظہار شفوی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں غنہ کا کون سا رینک ہوتا ہے؟ جی، اظہار شفوی میں کون سا غنہ کا رینک ہوتا ہے؟ ناقص. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے عذابٌ الیم. تو یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. جی، اظہار الحلقی ہے یہ بھی، اور یہاں پہ بھی غنہ ناقص ہوگا. آئی نمبر 2 کے اینڈ میں دیکھیں نذیرم مبین، یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے. یہاں پہ کون سا رول ہے؟ جی، ادغام ہے. ادغام کامل ہے اور ادغام بغنہ ہے. اور غنہ کا رینک کیا ہوگا؟ اکمل. صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آج کے لیے ہم یہی تک رکھتے. بارکم اللہ فیکم، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ہمیشہ کی طرح بہت ہی سیکھنے والا سیشن ختم ہوا، اور میرے خیال میں اس طرح کی ریویژن سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، ریویژن بہت اچھی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر ہینا. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن پہ جائیں گے، اصلاح القلوب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اس کے بعد تیسری چیز جو رضاء واجب میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول رضامند ہونا. ہم 6 مختلف مظاہر دیکھیں گے اس حصے کے اندر، جس میں آپ کو رسول کی حیثیت سے ماننا اور اس سے اپنے دل کو مطمئن کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. آپ کیسے مانیں کہ اچھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز رسول راضی ہوں کہ نہیں؟ تو راضی میں سب سے پہلے محبت ہوتی ہے. آپ کو نہ صرف یہ کہ محبت، بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت. حضرت عمر کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے ایک موقع پہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سب سے پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر نہیں، جب تک میں تجھے تیری جان، تیرے مال، تیرے گھر، بیوی، بچوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں. تو عمر نے کہا کہ الان یا رسول اللہ، اب اللہ کے نبی، اب واقعی مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ پر میں دیکھیں سورت توبہ کی ایک آیت بھی میری ذہن میں آ رہی ہے، کل انکان آباؤکم ابناؤکم، 9 چیزوں کی لسٹ ہے وہاں. ان سب کا ذکر کر کے اللہ نے کہا حب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کے کاموں سے زیادہ پیارے ہیں یہ اپنے 9 چیزیں، تو پھر اللہ کی طرف سے تیار رہو کہ وہ تم سے اس کا بدلہ لے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائی سے محبت ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں کافی حد تک مسلمان آج بھی سچے ہیں. وہ اظہار کیا کرتے یہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ہے سب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی طور پر اقتداء بھی کی جائے، پیروی کی جائے. فتبعونی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا، سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی اللہ سے محبت رسول کی پیروی میں ڈھلتی ہے، اور رسول کی پیروی کے بعد اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں رسول سے محبت نہیں، رسول کی پیروی کرنی پڑے گی. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا. حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں اپنا پاؤں جو تھا وہ اس بل کے اندر رکھ دیا جہاں سے سانپ آیا، کہ کہیں اللہ کے نبی کو نہ ڈس دے. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور ابو طلحہ دیکھ لیجئے، غزوہ احد پہ تن تنہا رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے، سارے تیر اپنے ہاتھ پہ کھائے. یہ چاہیے تھا، صحابہ کرام کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں. ابو خیسمہ کو یاد کر لیجئے، تبوک کے سفر میں پیچھے رہ گئے، قافلہ چلا گیا تو دوپہر کا وقت ہوا، کھیتوں میں کام کر رہے تھے. بیوی کھانا لے کر آئی، اس نے درخت کے نیچے چھڑکاؤ کیا، کھانا رکھا، ان کو بلایا. جو ہی کھانے کا لقمہ توڑا، ابھی منہ میں نہیں ڈالا تو چھوڑ دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں یہاں اتنے عیش کر رہا ہوں، اتنے آرام میں ہوں، کھانا میرے سامنے، بیوی میرے پاس، اپنی کھیتی کو انجوائے کر رہا ہوں، اور اللہ کا نبی پتہ نہیں سوکت کے سال میں ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کھایا بھی کہ نہیں، سفر میں کیا حال ہوگا. بیوی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو، اور فوراً ایڑ لگائی اور اس قافلے کو جا کے مل گئے. یہ ضروری ہے. آج اس لفظ کے اوپر میں اور آپ اپنا عمل دیکھیں. ہم اللہ کے راستے کو اور اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا، تبوک کا سفر کیا تھا، اسلام کا سفر تھا. انہوں نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے سفر بھی کیے، جنگیں بھی کی، تبلیغ بھی کی، خطوط بھی لکھے. آج ہمیں جب اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ذرا سا تھوڑا دور جانا پڑے تو ہمارا حال کہیں وہ تو نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو. جب کہا جائے اللہ کے راستوں میں، کیا ساقل تم الی الارض، زمین سے بوجھل ہوتے ہو، اور ادی تم بالحیات دنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ تو یہ باتیں پھر آج مسلمان دیکھے. اور میں نے دیکھا جو جتنا حب نبی کا دعویٰ کرتا اتنا سنتوں سے دور ہوتا ہے. چہرے پہ بھی سنت کمی دیکھی گئی ایسے لوگوں کے جو دعوے بہت سارے کرتے ہیں. تیسرا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ہے، کہ جب اللہ کے نبی کو ایز آ رسول ہم مان لیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کسی اور رسول کے آنے کا ہمیں انتظار نہیں رہتا. یعنی آپ کو خاتم الرسول بنا لیتے ہیں، نہ کسی کی آمد نہ کسی کی امید ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کیا بات کی تھی. سورۃ زخرف آیت 31 میں آتا ہے، لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عزيز، کہتے تھے قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے کے پاس کیوں نہیں آیا. مراد یہ تھا کہ ان کے پاس نہیں آنا چاہیے. پھر اسی طرح چوتھا اظہار نبی سے محبت کا یا نبی پر راضی ہونے کا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں شریعت دی ہے نا، رائٹ. اسلام کہاں سے آیا، قرآن کہاں سے آیا، حدیث کہاں سے آئی، محمد رسول اللہ کی زبان سے آئی نا. ہم نے فرشتے سے نہیں سنی، ہم نے لکھی بھی نہیں دیکھی. ایک ایک لفظ دین کا آپ کو ہوتا ہے کہ نبی نے ڈکٹیٹ کرایا، الا یہ کہ چند وہ سنتیں جو آپ نے کر کے دکھا دی، ادروائز پورا قرآن آپ کی زبان مبارک سے نکلا. سوچیے کتنا بڑا احسان ہے نبی کا. تو لہٰذا جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اس شریعت سے بھی محبت کرتے ہیں جو نبی کے ذریعے دی گئی. میں اکثر اس بات کی اس طرح سوچتی ہوں کہ کسی کا دیا ہوا گفٹ بہت پیارا لگتا ہے نا، کوئی تحفے میں آپ کو کوئی چیز دے دیتا ہے، تو نبی کا تحفہ کیا تھا؟ یہ شریعت، یہ اسلام. ساری زندگی اسی کے دفاع میں آپ نے گزار دیا، تو کیا مجھے اور آپ کو اس اسلام سے اتنی ہی محبت ہے جو کسی پیارے کے دیے ہوئے تحفے سے محبت ہوتی ہے؟ سورۃ نساء 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت مما قدئی تب یسلیم و تسلیمہ. یہ ہائی لائٹ کر لے، یسلیم و تسلیمہ کے الفاظ یہی ہے اصل میں، تسلیم کرنا. بس نہیں تیرے رب کی قسم ہے، اچھوتا انداز ہے. پورے قرآن میں کہیں اور ایسا انداز آپ کو نہیں دکھے گا جو یہاں ہے. وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور جو فیصلہ آپ کریں اس کو تسلیم کریں اور پوری طرح سے تسلیم کر لینا. چلیے آپ اور میں اپنے اندر جھانکتے ہیں. کیا پوری شریعت کو تسلیم کرتی ہوں یا دو چار چیزیں چھوڑی ہی ہوئی ہیں؟ کتنی باقی سب ٹھیک ہے یہ نہیں. ہاں جب یہ سب میری مرضی کے مطابق ہو جائے تو میں مان لوں گی. تو پھر سمجھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کو اپنے عمل میں دیکھیں. پھر اس کے بعد پانچویں چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ماننا. اس میں پھر جو بھی مالی معاملات ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, مال غنیمت ہے, فے ہے, جو بھی چیز مل جائے اس کو قبول کر لیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی جو تقسیم کر کے دے دیں خوش دلی سے مان لیں, گلا نہ کریں مجھے اتنا کیوں ملا, مجھے کم کیوں ملا, مجھے زیادہ چاہیے تھا, دس اینڈ دیٹ. ایسا نہ ہو. سورۃ توبہ 59 میں آتا ہے وَلَوَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور کاش واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے کہ جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے, جلدی اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا. بیسیکلی یہ غزوہ تبوک کے موقع کی باتیں کہ منافقین نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صدقات کی بانٹ ٹھیک نہیں کرتے, اپنی پسند کے لوگوں کو زیادہ دے دیتے ہیں اور جو اچھا نہیں لگتا اس کو کم دیتے ہیں. اس پہ اللہ نے کہا کہ تم ایسی ظالمانہ باتیں نہ کرو. اسی طرح ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے دینار و درہم کی غلامی کرنے والے کا ستیاناش ہو اور پیٹ کا پجاری ہلاک اور برباد ہو, اگر اسے کچھ دے دیا گیا تو راضی ہو گیا اور اگر کچھ نہ ملے تو ناراض اور برہم ہو گیا. چھٹی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کی ہے وہ کیا ہے کہ پھر انسان اسلام میں نئی نئی چیزیں نہیں لاتا, بدعات اس کی زندگی میں نہیں آتی, وہ سنت کی حد تک رک جاتا ہے. پھر وہ محفلیں نہیں سمجھتی جو اللہ کے نبی نے نہیں سجائی, پھر وہ طریقے اذکار کے اور ذکر کے نہیں کرتا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے, وہ چلے وہ مراقبے نہیں کرتا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے, پھر بیٹھ کے بے بنیاد قسم کی عبادات نہیں کرتا, وہ سنت پر جم جاتا ہے اور پھر اس کو کسی کا قول. یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے, ساتویں علامت کیا بنتی ہے کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں قول کو نہیں مانتا. یہاں سمجھیے ایک بہت بنیادی فرق ہے جو آج مسلمانوں کے فرقوں کے بیچ میں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے قول کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو. اب ان کے قول ہیں, اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث دکھاتا ہے, اور ایک حدیث نہیں 543 حدیثیں کو دکھاتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے, مان لیجئے کیونکہ آپ نبی کے رسول ہونے پہ راضی ہو گئے. آپ کہتے باتیں صحیح ہیں, حدیثیں صحیح ہیں, کوئی انکار کر نہیں سکتا کیونکہ بخاری کے درجے کی اتنی روایتیں ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں, نہیں یہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اصل تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ امام ابو حنیفہ کو اتنی حدیثیں ملی تو انہوں نے کیوں یہ کہہ دیا, حالانکہ ان پہ بھی یہ الزام ہے. یہ تو اتنی پیچھے اس کی کہانی ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ جس مسجد میں آج بھی دفن ہے, ادھر بھی جہاں وہ ساری زندگی کام کرتے رہے, آج بھی وہاں نماز میں رفع الیدین ہوتا. لیکن یہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ. اور یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی فقہ کی کتاب نہیں لکھی. آج دو کتابیں فقہ حنفی میں, القدوری اور ہدایہ, اور دونوں ان کے دو شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں. اب شاگردوں نے بعد میں لکھا, کس سے اور پڑھا, کیا سنا, آپ کو کیا پتا. لیکن سب کو چھوڑ دیجئے, جب آپ اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہیں تو پہلے چیک کیجئے کہ نبی کی بات کو آپ اگر اوپر نہیں لاتے اور ایک امتی کی بات کو لاتے ہیں تو پھر رسول کے رسول ہونے پر راضی نہیں ہے. تو یہ ایک اگلا اظہار ہوتا ہے کہ جب ایک انسان وہ کہتے نہیں, تو اس پہ آپ پھر کوئی پوچھے آپ کو نا, ہم قول کے مقابلے میں حدیث کو مانتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا, امام ابو حنیفہ کا قول, امام مالک کا قول, امام شافعی کا قول, سب کے قول سر آنکھوں پہ, جس کا قول صحیح حدیث سے زیادہ قریب ہے اس کو مان لیجئے. چاروں اماموں کو مانیے, کسی ایک کے اندر ایک بات میں بات حدیث سے زیادہ قریب ہے تو دوسرے میں دوسرے کی ہے. تو بہرحال یہ چیز بھی آج امت کو سوچنے کی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ہم اس طرح کی باتیں کر کے کیوں لاتے ہیں, پھر بدعت نہیں آتی. تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیزیں تین حصے بن گئے. چار قسمیں بتائی تھی, دہرا دیتی ہوں. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, تسلیم و رضا. تین اس کی قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں. تین میں سے پہلی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. پہلی کیا تھی, تسلیم واجب. تسلیم واجب میں چار چیزیں ہیں, اللہ کو رب سمجھنا، رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھنا، اسلام کو دین سمجھنا، چوتھی کیا بتائی تھی؟ مصائب اور علام پر صبر کرنا. اب اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لیجئے. زندگی میں جب کچھ ہوتا ہے، کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو بندہ اللہ کی دیوی اس تقدیر پر راضی رہے. صبر سے بہت اوپر کا درجہ ہے. صبر وقتی ہوتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے دونوں کو، لیکن قضا قدر پر راضی رہنا، یعنی رضی تو باللہ ربن تو ہے ہی، رضی تو بال محمد بھی ہے، بال اسلام بھی ہے، لیکن رضی تو بالقدر بھی ہے. ایمان مفصل کی تعریف میں آپ نے کبھی وہ جملے سنے جس میں تؤمن باللہ و رسولہ و کتبہ، اور اس میں آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ. یہ بھی وہی چیز آ گئی، میری تقدیر کی اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ تقدیر پر راضی ہونا صبر کی طرح ہوتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں، آپ بے صبری کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ آپ تقدیر پہ راضی نہیں ہیں، اللہ کی مقرر کردہ اس قدر کو آپ نے مانا نہیں ہے. اس کے اپوزٹ کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آ گئی، نہ بے صبرے، نہ واویلا، بلکہ مطمئن، پریشان نہیں ہے، اور کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال واعوذ بک من حال اہل النار. ہر حال پہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جہنمیوں کے حال سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے تو ایسا بندہ پھر اللہ کی بدیوی تقدیر پر بھی راضی ہوتا ہے، اور یہ تحفہ ملتا ہے بندے کو. جب ایسا بندہ ان چیزوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے تو انسان کے اوپر پھر چار ذمہ داریاں بنتی ہیں. پہلی بات کیا بنتی ہے؟ میرے اور آپ پہ جو بیماری، تکلیف، پریشانی، بدحالی، یعنی جس کو آپ تقدیر کے اونچ نیچ کہتے ہیں نا، یہ سب ہونا اس کو دل کی خوشی سے مانیے. غربت ہے کہ دولت ہے، آپ بیمار رہے یا صحت مند تھے، روزگار ہے کہ نہیں، لے آف ہو گئے یا جاب ہے، کچھ بھی اس پہ راضی رہیے. دوسری اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی آپ کے مقدر میں رکھی تھی نا، وہ اب جیسی بھی تھی، خوبصورت تھی، نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، نہیں تھی، اللہ نے آپ کو دے دی ہے نا، تو آپ اس پہ راضی ہو جائیے. اسی طرح اس سے جو اولاد ملی ہے، تھوڑی ہے، نہیں ہے. تیسری صورت لکھے، آپ کے نصیب کی جو اولاد ہے، صرف بیٹی ہیں، صرف بیٹے ہیں، دونوں ہیں، ایک بھی نہیں ہے، آپ کہیں گے رضیت باللہ ربن. آپ سوچیے ذرا کتنے گہرے معنی ہیں یہ. آپ کبھی تسلیم و رضا کے درجے پہ فائز ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے نہ مان لے. پھر اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے؟ جس خاندان اور کنبے برادری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا، آپ اس پہ راضی رہیں. آپ کہتے ہیں مجھے گوروں میں کیوں نہیں پیدا کیا، اور مجھے شہر کے لوگوں میں کیوں نہیں پیدا کیا. بھئی جو بیتے ہو گئے، لوگوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے کچھ برادریاں کمزور ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں جی یہ کمی کمیم ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ لوہار ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. بس آپ جس میں بھی ہیں نا، آپ فخر نہ کریں اس پہ، لیکن راضی رہیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. اب اسی کے اپوزٹ کیا ہے کہ جب ایک بندہ تقدیر پر راضی نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ کتنے کام ہوتے ہیں. نمبر ایک، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ میں تقدیر پر راضی ہوں کہ نہیں، تو اس کے لیے آپ کو مجھے کس چیز کو دیکھنا پڑے گا؟ نو چیزیں ہیں. اگر آپ اپنے اندر دیکھیں تو سمجھیے کہ تقدیر سے راضی ہوں. نمبر ایک، کوئی مر گیا تو نوحہ کرنے اور ماتم کرنے سے، رو رہے، دھو رہے، پھر گریبان چاک کیے، گالوں پہ تھپڑ مارے، میت پہ مرثیے آ کے پڑھنے، یہ کیا ہے؟ کس کو مرنا نہیں چاہیے تھا، اللہ نے مار دیا، راضی تو نہ ہوئے نا آپ. پھر اسی طرح سے خودکشی کرنا بھی اسی میں آتا ہے، دہشت گردی کے طور پہ خودکش حملے جو ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. پھر اسی طرح سے گلا شکوا کرنا، لوگوں کو اپنے دکھ سنانا اور کہنا اللہ نے نوز بلا میرے ساتھ اتنی زیادتی کر دی. پھر اسی طرح سے یہ سوچ لینا کہ میں تو بہت نعمتوں کا حقدار تھا، پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ تھوڑا کیوں کر دیا. اس چیز سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر پر تسلیم و رضا کی کیفیت جو ہے نا، اصل میں یہ اللہ سے ہی رضا مندی کی کیفیت ہے. بات تو ایک ہی ہے نا، فیصلے بھی تو اللہ ہی کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک انسان جب اللہ کی ذات کے ساتھ رضا مندی کرتا ہے اور اللہ کی خاطر تسلیم و رضا کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر آپ یہ ساری باتیں چاروں کو جمع کر لیں، الوہیت، ربوبیت، اس کا ایک ہونا، اس کی عبادت کرنا، سب پہ اس کو یکتا ماننا، اس کے حکموں کا ماننا، یہ سب کچھ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ چار قسم کی رضائیں صرف مومن کو ملتی ہیں. کافر کبھی بھی ان چاروں پہ نہیں جمتا، یا کسی چاروں میں سے ایک پہ بھی جم بھی گیا تو باقی پہ نہیں جمے گا. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جو اللہ کو ایک ماننا، اللہ پہ راضی ہونا نا، وہ صرف مومن کریں گے. لیکن بعض کافر ہیں وہ رضیت باللہ ربن پہ نہیں ہیں لیکن تقدیر پہ راضی ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کئی نان مسلم ہیں، بڑے ہمبل ہیں، کہتے جو ہماری قسمت میں تو ہم خوش ہیں، کوئی روتے ہوں گے کوئی نہیں. تو اس سے کیا پتا چلا، یہ جو چار حصے تھے نا، اس میں سے بھی چاروں پہ عمل کرنا صرف مسلمان کے ہاتھ کی بات ہے. آپ کہتے نہیں مصیبتوں پہ ہم صبر کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا فلاں ہیں نان مسلم لیکن ہیں بڑے اچھے، کہتے ہیں یہ بات نا، فلاں بڑے صابر ہیں، فلاں بہت خوش اخلاق ہیں. تو آپ نیچے سے لیجئے کہ وہ چوتھی صفت تو ہے لیکن اللہ کے نبی کو کیا رسول مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی اس تسلیم و رضا کے درجے پہ آ ہی نہیں سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، تقدیر پہ ان کا بڑا ایمان ہے، اور بعض اتنے اس سے اپوزٹ ہے، نمازوں کے ساتھ نفل بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو حال دو حال میں چاہ دیتے ہیں. تو کیا پتا چلا، پھر وہاں پہ آ جائیے کہ جب تک ساری چیزوں کو اپنے اندر نہیں لائیں گے ہماری شخصیت پوری نہیں ہوگی. اپنے اوپر لے، ایک چیز میں بہت اچھی ہوں تو دوسرے میں اچھی نہیں ہوں، دوسرے میں ہوں تو تیسرے میں اچھی نہیں ہوں، تو اس کمی کو دور کرنا. اسی لیے ہم یہ بک پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں ہماری کمی ہوتی ہے نا وہیں سے ہم آزمائے جاتے ہیں. بس آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کسی چیز کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی لیئر لگا دیں، جہاں وہ لیئر پتلی ہوگی نا وہاں آگ کا کچھ دھبا رہ جائے گا، جلنے کا نشان پڑ جائے گا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رکھنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا بھی رکھیں اپنے اندر، تقدیر کی بھی رکھیں، نبی کی بھی رکھیں، اور اسلام سے بھی راضی ہوں. یہاں پہ ہماری پہلی رضا پوری ہوئی، یہی اصل دین تھا. اور آپ دیکھیں تو ہم نے پورا دین کور کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری قسم کی رضائے مستحب وہ کیا ہے؟ یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. یہ جو پڑھا نا یہ لیسٹ منیمم تھا، وی ہیو ٹو ڈو، یہ نہیں کریں گے تو کفر پہ پڑ جائیں گے. اب یہ دوسرا کیا ہے؟ پہلے میں کیا تھا کہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن اب اس میں کیا ہے کہ انسان اللہ کے سوا تمام چیزوں سے منہ موڑ کر بے نیاز ہو جائے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں. یعنی جن چیزوں کی اللہ نے اجازت بھی دی ہے نا کہ چلو دوسرے سے مدد لینی پڑے تو لے لو، چلو اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں ثواب نہیں، بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے وہ بھی نہیں کرنا. اور یہ مقربین کا درجہ ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگوں کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تسلیم و رضا کا معاملہ رکھنا مقربین کے مرتبے پر فائز ہونے کا اعزاز خلت ہے. یعنی جب بندہ اللہ کا مقرب بندہ ہے نا، بس اس کو ہی یہ لباس نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا. اس مرتبے پر فائز ہونے کے بعد اس کے اور اللہ کے درمیان قرب کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہتا. یعنی اعلیٰ درجے کی روحانی جسمانی راحت اور عیش سے لطف اندوز ہونے کے سوا اس کے لیے اور کچھ نہیں، اور وہ جنت ہے. کیا پتا چلا، یہ اس سے تھوڑا سا اوپر کا درجہ. دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ 100 میں سے 60 نمبر لے لیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے 60 نہیں لینے ہم نے، 100 میں سے 100 لینے، یہ فرق ہے. ابھی تک جو چار چیزیں پڑے تھی لیسٹ منیمم، وہ تو آپ کو رکھنی پڑیں گی. لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے رضا مندی، کہ انسان نہ صرف یہ کہ فرائض کا پابند ہو جائے اللہ کے رب ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کسی زندہ انسان سے تو مدد لے ہی سکتے ہو نا، تو وہ کہتا نہیں میں اس سے بھی نہیں لیتا. یعنی وہ کچھ اور ہی زیادہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ایسی کوشش کر لیتا کہ جو اجازت بھی تھی نہ کرنا بہتر تھا، لیکن کر لو تو اٹس اوکے. ایسے بندے پھر اس درجے پہ پہنچتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے نبی کو کاپی کرتے ہیں، آپ کا رنگ ڈھنگ اپنے اندر لاتے ہیں، آپ جیسے بننا چاہتے ہیں، سنتوں میں، کپڑوں میں، پہننے میں، اوڑھنے میں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس رضا پہ پہنچے تو اب اللہ کو تم کاپی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے مالے معاملے میں کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق صرف فرائض کا نہ رکھے، مستحبات کا رکھ لے. نبی کے ساتھ یہ تعلق کیسے ڈیولپ کریں کہ بالکل نبی کے رنگ میں ڈھنگ جائیں. ٹھیک ہے، اب اگلی بات ہے قضاء و قدر، اس کے اوپر آپ کیسے روزی رکھتے ہیں تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قضاء و قدر پر رضا مند ہونے کی تین قسمیں، یعنی تقدیر پر انسان تین طرح سے راضی ہو. نمبر ایک، نیکی کے کام جو اللہ نے کہا کرو اس کو خوشی سے کرے. اٹس ٹرو، جو کام اللہ نے آپ کو نیکی کے کہے اس کو کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا یہاں مسنگ ہے لیکن آپ لکھ سکتے ہیں، نافرمانی کے کاموں سے رکنا، یہ بھی قضاء و قدر پہ راضی ہونے والی بات ہے. آپ دیکھیں نا، کچھ نیکی کے کام میں مشکل لگتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، کار پڑھو، کیونکہ اللہ نے تمہاری قسمت میں پانچ نمازیں لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، پھر برائی سے رکنا کیا ہے؟ کہ مثلا غیبت سے رکو، شراب نہیں پینی، غلط کام نہیں کرنے، تو اس میں بھی تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی نا، تو اس پہ صبر کرو. اور تیسری چیز، مصائب و ابتلاء پر رضامندی کا اظہار کرنا. اور یقین کیجئے کہ جب ایک بندہ اس مقام پہ آتا ہے جس کو یہاں مستحب ایمان کہتے ہیں نا، تو پھر اس کا معاملہ کس قسم کا بن جاتا ہے. ایک بندہ آپ لکھی اپنے پاس، تکلیف ملی تو دکھ کا اظہار کیا، پر نعمت ملی تو کہتا ہے الحمدللہ، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. کچھ ملا تو الحمدللہ، ایک عام لوگوں کا یہی ہوتا ہے. اگلا ٹاپک آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ تکلیف بھی آئی پھر بھی صبر کیا، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ، تسلیم و رضا ہے کہ نہیں؟ پہلے نعمت ملنے پہ الحمدللہ کا، اور اب کیا کیا؟ غم ملنے پہ الحمدللہ کا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی کی پسندیدہ چیز لے لے اور وہ الحمدللہ کہہ دے، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے بیت الحمد تعمیر کرو، جو جنت میں اس کے لیے گھر ہوگا. تیسری چیز دیکھیے، تیسری سٹیج کیا ہوتی ہے، اب غور سے سننے کے الجھیے گا نہیں. پہلی چیز، نعمت ملی تو الحمدللہ، تھوڑا سا آپ کا ایمان اور بڑھا تو آپ کہتے ہیں نہیں تو غم آیا پھر بھی الحمدللہ، اور اس وقت تکلیف کے وقت الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے اس سے بڑی تو نہیں آئی. لیکن ایک تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے، کہ جب پھر غم نہیں آتا، جب ایک انسان کو کوئی تکلیف نہیں آتی، جب اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میری طرف غم کیوں نہیں آیا، وہ اس چیز کی تڑپ رکھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں دی، میں اس پہ بھی تیرا شکر کرتا ہوں. یعنی قرب کے درجے بڑھتے جاتے ہیں، کس چیز سے؟ اندر کی تسلیم و رضا کے ساتھ. پھر آپ فیل کریں گے کہ انسان کس طرح سے آگے جائے گا، اور آپ دیکھیے کہ اللہ سے راضی ہونا تقدیر کے سامنے، اس میں بھی پھر واجب اور مستحب ہے. عام طور پہ کیا ہے کہ جہاں تک جو اللہ نے آپ کی زندگی میں چیزیں رکھی ہیں آپ اسے راضی ہو جائیں. تھوڑی سی تکلیف کی چیزیں ہیں تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اصلا نہ شکری نہ ہو دل میں، کوئی شکایتی انداز نہ ہو، لیکن آپ اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہیں کہ انی مسنی یا در ون ترحم الراحمین. لیکن اس کا اگلا درجہ جو مستحب درجہ ہے وہ کیا ہے، کہ تکلیف کا اثر بھی نہ محسوس کرنے دیں، اگلے بندے کو بتائیں نہ کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. اور یاد رکھیں، یہ درجہ بہت کم لوگوں کو ملے گا کہ جو اللہ کے تقدیر کے برے فیصلوں کو اپنی خوشی بنا لے. وہ پھر دوسروں کو نہیں بتا سکتے، وہ کہتے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر ایسا بندہ واقعی اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. لوگوں کو ان کے حال ولیے سے نہیں پتا چلتا کہ آج یہ خوش ہے یا آج پریشان ہے، وہ ایور نیو ہے، وہ ایور گرین ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں سے پتا چلتا دکھی ہیں کہ خوش ہیں، پتا چلتا کہ نہیں. آپ اپنے لیے ایک ٹیسٹ لکھے، ابھی پتا چل جائے گا. کیا میرے فیس ایکشن سے پتا چل جاتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مثال ہے، آپ صبح آئے، گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی، آپ پریشان تھے، تو اسکول آتے ہی کسی کو پتا لگتا ہے، لوگ پوچھتے آپ کو یار تمہارے چہرے کو کیا ہوگا یا چہرہ کیوں اترا ہوگا. اگر تو دوسروں کو پتا لگ جاتا ہے نا، تو بس آپ کہہ لیجئے کہ آپ واجب قضاء و قدر کے پہلے درجے پہ ہیں، کہ جو واجب ہے. لیکن کسی کو کانو کان پتا نہ چلے کہ آپ کے دل پہ کیا پہاڑ اس وقت ٹوٹ رہے. آپ اپنے آنسو پوچھ کر اپنے آپ کو لائٹ موڈ میں دوسروں کے سامنے لے کر آئے، تو پھر یہ دوسرا درجہ ہے. ایک تیسرا بھی درجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب زیادہ دکھی ہوں تب زیادہ اچھا بننے کی کوشش کریں، یعنی چھپائیں. پہلا کیا تھا، دکھ کا اثر دکھ گیا. دوسرا کیا تھا، دکھ کا اثر نہیں دکھا. تیسرا کیا ہے کہ دکھ میں بلکہ اور آپ زیادہ خوش لگ رہے ہیں. یہ معرفت کے درجے ہیں. ان کو پائے بغیر ہم اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مصیبت تنگی اور مشکل کے وقت پہ الحمدللہ کہے, یہ کیوں؟ یہ کوئی بات ہے, کوئی شکر کی بات ہے کہ تکلیف آئی؟ تو اس کی دو جواب دیے جا سکتے ہیں کہ ہاں کیوں الحمدللہ کے, کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے, اس نے اگر میرے اوپر یہ تکلیف دی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی, اس کو پتا ہے کل اس کے اندر کیا خیر ہوگی. آج آپ کو نہیں پتا, کل آپ کے آج کی تکلیف کل کی خوشی بن جاتی ہے. آپ کئی دفعہ اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا, وقتی طور پہ جب حالات کی چکی سے آپ گزرتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم تو کرش ہو گئے, لیکن بعد میں جب آنے والا وقت آپ کو اس غم میں سے خوشی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ سمجھ آئیے یہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, بندہ اس بات پہ شکر کرے کہ اللہ کو میرے ہر حال کا خبر ہے, اس کو پتہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی کہ ماں اور بچے کی مثال. بچہ کہتا ہے مجھے چاکلیٹ چاہیے, آئس کریم لے دو, ماں نہیں لیتی. تو ایک بچہ وہ رو رو کے بھاں بھاں کر کے آسمان کو سر پہ اٹھا لے, اور دوسرا وہ کہتا ہے پہلی بات ہے کہ امی نے نہیں دیا نا لے کے, تو امی کو پتہ ہی ہوگا نا کہ میرے لیے کیا چیز ہے. امی نے بہتری سوچی ہوگی. پہلی چیز ہے اس چیز پہ نظر ہے اس کی کہ یہ چیز بہتر نہیں ہوگی, اور دوسرا کیا ہوگا, چلو میری امی نہیں چاہتی تو میں بھی نہیں لیتا. یہ مطلب ہے, ایک طرف چیز پہ نظر ہے, دوسری طرف چیز نہ دینے والے پہ نظر ہے. جب اللہ سے اتنی محبت ایک انسان کو ہو جائے, وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ مجھے دکھی کرے گا, تو پھر ایسے بندے کو کون دکھی کرے. میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو کوئی دکھی کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ کے جو چیز میں نے دیکھی ہے اس میں یہی دیکھا ہے. گالیاں دینے والوں نے بھی آپ کو دکھی نہیں کیا, الزام لگانے والوں نے دکھی نہیں کیا, حملے کرنے والوں نے دکھی نہیں کیا, آپ کے راستے روکنے والوں نے دکھی نہیں کیا. تو مسلمان چیئر فل ہوتا ہے, خوش رہتا ہے, کبھی چہرے پہ دکھ کے اور غم کے اور اضطراب کے اپنے فیلنگ آئے نا جذب باپ دکھے, تو یہ تعلق باللہ سے کمزوری کی علامت ہے. مسلمان کبھی دکھی نہیں ہوتا. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کیا آپ نے کبھی برے حال میں ہمیں دیکھا؟ نہیں دیکھا, الحمدللہ. پھر وہ موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, کیا عجب الامر المومن. مومن کا معاملہ عجیب ہے, مل جائے تو خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو صبر کرتا ہے, یا شکر کے رستے جنت میں جاتا ہے یا صبر کے رستے چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے اوپر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ کس طرح سے اپنی تعلق کو اس طرح کا رکھے, ساری بات کو سامنے رکھے نا, تو یقین کریں یا پھر خود سپردگی ہے, سرنڈر. آپ کی ماں نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے چاہ سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل. یہاں ایک سوال بھی آتا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرے تو کیا یہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے؟ بس آپ کو بخار ہو گیا, سر میں درد ہے, کمر اکڑی بھی ہے, تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا بخار دور کر دے, تو کیا پھر آپ تسلیم و رضا سے ہٹ گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں نے تصوف میں جا کر کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے غم ہمیں زیادہ اچھے لگتے دیے ہوئے تو اسی پہ ہمیں رکھ. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبیوں کی زندگی دیکھیے, حضرت ایوب نے کیا کہا, انی مسنی یدر روانتر ہم راہمین. بیماری آئی انہوں نے مانگ لیا, لیکن کہا کیا, مسنی یدر, مجھے تکلیف لگی ہے, یہ نہیں کہا کہ تو نے دی ہے, لیکن ساتھ ہی کہہ دی وہ انتر ہم راہمین. انداز دیکھیے, تکلیف مجھے لگی, میرا ہی کو گناہ تھا, لیکن تو بخشنے والا ہے, مرادہ کے بخش. اچھا ہم سوچتے ہیں کہ دعا کیسے مانگے جس میں ڈوز اور ڈونٹس ہوں, اے اللہ یہ دے دے. اب اردو میں اگر آپ مجھے کہیں گے دعا مانگے تو میں یہ دعا کراؤں گی نا, اللہ ہمیں سے دے دے, اللہ عافیت دے دے, دے دے کیا حکم ہے, امر کہہ لے چلے, اس کی لائٹ سی فارم بھی کہہ لیجیے, ریکویسٹ کہتے ہیں ہم, یا اللہ تعالیٰ یہ نہ کرنا, اللہ تعالیٰ وہ نہ کرنا. ٹھیک ہے, اچھا آپ مجھے کہتے دعا کرائیں تو میں دعا کرتی ہوں, اے اللہ میں بڑی ظالم ہوں, اے اللہ میں بڑی ظالم ہوں, اے اللہ میں بڑی ظالم ہوں, اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ تو ایک ہے, اے اللہ تو پاک ہے, تو ایک ہے, میں بڑی ظالم ہوں, آمین. آپ کیا سوچیں گے, میں نے مانگی کچھ نہیں, اب یہی سوچیں گے نا, لیکن میں نے کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نبیوں کی دعائیں پڑھیں پھر آپ کو تسلیم و رضا سمجھ آئے گا. 18 سال تک حضرت ایوب بیمار رہے, انجوائے کر رہے تھے بیماری کو. حضرت ابراہیم آگ میں گئے تسلیم و رضا کا پہ کر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. حضرت عائشہ پر تہمت لگ گئی, کیا کہتی, واللہ المستعان ولا ما تصفون, فصبر جمیل, انما اشکو بسی و حزنی اللہ. دیکھیے یہ دعا پڑھیے نا, انما اشکو, بے شک نہیں میں شکوا کرتی اپنے غم کا اللہ سے. بسی وہ غم ہوتا ہے جو چھپانا چاہے تو چھپے نا, حزن وہ غم ہے جو دل کو لگا ہے. کچھ نہیں لوز, آپ پوری مصنون دعائیں دیکھیں اور آپ قرآن دعائیں دیکھیں, آپ کو یہ انداز دیکھے گا کہ نبیوں نے دعا مانگتے ہوئے امر یا ریکویسٹ بھی نہیں کی, اپنی حالت پیش کی ہے اور اللہ کی شان غفوریت کو پکارا. آگے ایک دعا آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم اس کو بھی دیکھیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم جو اندر ہوتے ہیں نا وہ ہماری باتوں سے جھلکتا ہے. جیسے پانی ٹھنڈا ہے نا گلاس میں, تو باہر سے گلاس کی کیفیت دکھے گی کہ اندر ٹھنڈا پانی ہے. شیشے کا گلاس ہو تو اندر شربت ہے تو رنگ سرخ ہوگا, کوک ہے تو کالا ہوگا, پانی ہے تو سفید ہوگا, دودھ ہے تو بالکل ہی دودھیا ہوگا. جو ہم اندر سے ہوتے ہیں نا, یہ ہم اپنے لفظوں میں, اپنی ڈیلنگز میں اور اپنی باتوں میں دکھتے ہیں. ان ساری باتوں کا آپ اگر ہیومن ریلیشنز پہ لے کر جائیں, 20 مثالیں ہیں آپ کے لیے اس وقت. اس میں آپ پول کھول دیتے ہیں اپنی شخصیت کا جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, کیونکہ اصل میں آپ کو خود بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کیسے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو لہٰذا اگر اپنی کیفیت کو آپ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں عاجزی سے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اس تعلق پہ کمی نہیں آتی. سورہ سواد 44 میں اللہ نے حضرت ایوب کی تعریف کی, ان نوجت نہ ہو صابرن, بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, آپ کے صحابہ اور وہ سب کیا تھے, دکھ درد تکلیفوں کے وقت پہ کیا کرتے تھے. کون ہے دنیا میں جس کو کوئی تکلیف نہ آتی ہو, کوئی دکھ نہ آتا ہو, لیکن آپ بے چین نہیں ہوتے تھے. آپ اپنے بچوں میں, اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں, کچھ بڑے چلبلے سے ہوتے ہیں, چھوٹی سی تکلیف آئی اس کو فون کر, اس کو بتا, ہائے کیا ہو گیا, کیا کروں, یہ ہو گیا وہ گیا, ایک فون پہ کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تیسرے پہ کہ سب ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایسی بھی آپ کی بہن ہوگی, پہاڑ ٹوٹ جائے صبر, بات ہوا کہ ختم ہو گئی, کوئی آپ کو بتاتا, آپ کو بتا آپ کی بہن کے ساتھ یہ ہوا تھا, اچھا مجھے تو اسے بتایا نہیں, بات تو میری اسے دو بار ہوئی. یہ پیدا کرنا ہے. انسان اپنی قیمت انہی چیزوں سے لے کر چلتا ہے, پھر انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. تو کوئی تکلیف آ جائے, اگر خود سے آہ نکل جائے, کچھ ایسے حالات ہو جائیں, تو انشاءاللہ اس سے تعلق میں کمی نہیں آتی, لیکن اس کو چھپانا زیادہ افضل ہے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ یدعون رب خوفا و طمعا, تو خوف اور طمع دونوں ہی اللہ کے ساتھ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. پھر ایک اور سوال آپ کے بھی ذہنوں میں آ سکتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ کیا پریشانی اور مشقت اور رنج و علم و تسلیم و رضا کے, یعنی پریشانی اور مشقت آتی ہے اور رنج پہنچتا ہے, علم آتا ہے, تو کیا یہ تسلیم کے منافی ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ کیا سوال ہے یہ, کون مجھے سمجھائے گا آپ میں سے؟ پھر ہی جواب سمجھیں گے نا. آپ دیکھیے کہ جب تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی مشقت تو پڑتی ہے نا. تو یہ تکلیف کی جو مشقت ہے, یہ عبادت کی قسم ہے. مثلاً ہم نفل نہیں پڑھتے, اپنے اوپر لے, آپ تہجد نہیں پڑھتے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بخار کرتا ہے تو آپ رات کو جاگ جاتے ہیں, تو وہ کروٹوں میں جو استغفار, اللہ اکبر, اللہ معاف کر دے, اللہ آپ کی وہ عبادت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ عبادت لے لیتا ہے. بات سمجھے؟ یعنی جب بندے کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے نا, تو آٹومیٹکلی اللہ سبحان تعالیٰ اس سے کچھ نہ کچھ نیکیاں کرا لیتے. اکثر بیماری میں نیند نہیں آتی, اور اکثر آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ کھایا نہیں جاتا, بولا نہیں جاتا. آپ نوٹ کریں کسی ایسے بندے کو جو بیمار ہے, کھا نہیں رہا زیادہ, بول نہیں رہا زیادہ, سو نہیں رہا زیادہ, تو یہی تو سچا مومن کی علامتیں ہیں. نہ مومن زیادہ کھاتا ہے, نہ زیادہ بولتا ہے, راتوں کو بھی جاگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ لیجئے اضطراری صبر کروا لیتا ہے، اختیاری جب ہم نہیں کرتے. عبادت کا صبر اختیاری صبر ہے، ہم اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں مجھے نفل آج پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے، اٹس مائی چوائس، اختیار ہے، اس پہ میں آزاد ہوں، میں جاگوں رات کو میں نہ جاگوں. لیکن جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور میں رات کو جاگتی ہوں تو یہ اضطراری مجبور. فمن اضطر کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے. تو جب ایک بندہ تکلیف میں آتا ہے، دکھ میں آتا ہے، پریشانیاں اس پر آتی ہیں، تو یہ تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہے یا جب بندہ اللہ سے راضی ہے تو کیا اس پہ تکلیفیں نہیں آتی؟ پھر بھی آتی ہیں. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیجئے. امام ابن حجر کہتے ہیں جب کسی انسان کو مصیبت آ لے تو اس وقت رنج و غم کے آثار نمایاں ہونا بندے کو صابر و شاکر اور راضی برضا رہنے کے دائرے سے خارج نہیں ہونے دیتے. شرط ایک ہے، اگر اس کا دل مطمئن ہو. تو بات واضح کہ تکلیف میں اگر آپ تھوڑے دکھی بنتے ہیں یا آپ لوگوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، دل کی کیفیت دیکھیں. ایک انسان کی ویکنیس ہے، وہ اپنی بات کچھ کہہ ہی دیتا ہے، وہ نہیں، یہ تمہارا کلچر ہی اٹھتے بیٹھتے شکوے کرتے ہیں، تھک گئے، سر پھٹ رہا ہے، درد بہت ہے، کمر ٹوٹ گئی، گھٹنوں میں درد ہے. اب دل اگر مطمئن ہے تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لغ باتوں میں نہیں پکڑے گا. اب آپ دیکھیں، مثال ایک مریض ہے، دوا پیتا ہے، خوشی سے پی لیتا ہے، دوا پی اس کے بعد مطمئن ہو گیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دوا کھانے سے اس کو بہتری ہو جائے گی. تو اسی طرح سے ایک مومن کو ہوتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک مریض ہے نا، اس کو ڈاکٹر پہ اعتبار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ دوا دی ہے، کڑوی بھی ہے، جو بھی ہے، کھاؤں گا تو آرام ہو جائے گا. اس طرح مومن پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو وہ اس کو دوا سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر اس دوا کی کڑواہٹ کو، اس تکلیف کی مصیبت کو برداشت کر گیا تو میں اللہ کی نظروں میں مقرر بن جاؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بیماروں کو ان کی بیماریوں کے اجر ملیں گے تو عام لوگ رش کریں گے، کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور آج ہم یہ اجر پا لیتے. مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو صبر کیجئے. اصل یہ کہ خوشی کی بات ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، صحت ملے یا نہ ملے. اسی طرح آپ روزے کی مثال لیجئے، آپ روزہ رکھتے ہیں، خوشی سے رکھتے ہیں. ایک ہے روزہ رکھ کے دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، ہائے روزہ، ہائے روزہ، ہائے روزہ. ایک بندہ وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر سے برداشت کرتا ہے. اب جو بندہ شور بھی مچا رہا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت، اس کو دیکھیں. اگر عادتن کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر دل سے نہ شکریہ، کیا مصیبت ہے روزے رکھنے پڑے، کیا ہے تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس بندے کے لیے پھر مشکل ہوگی. آپ ایک جملہ لکھ لیں کہ مصیبتوں کے عالم میں لذت اور راحت کو محسوس کرنا، اس کا نام رضا ہے. سادی سی بات، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی دی ہوئی چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں. جب اللہ سے پیار ہوگا نا تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماریاں بہت پیاری لگیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفیں بہت پیاری ہوں گی، خوشی ملے گی، سکون ملے گا اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلیں گے. ایک شاعر کا قول ہے کہ تمہاری خاطر عذاب سے دو چار ہونے میں جو مزہ ہے، جو چاشنی ہے، تمہیں کیا بتا وہ کتنی بڑی ہے، اور تمہاری خاطر ہجر کا سامان بھی قرب کا مزہ دیتا ہے. یعنی ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری خاطر جتنی بھی مشکلیں سہنی پڑتی ہیں نا، مجھے اس میں مزہ آتا ہے. آپ اس کو بچے اور ماں کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کی ٹیک کیئر کرتی ہے تو اس وقت کیا دیکھ رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے دو راتوں سے نہیں سوئی، ماں کو کہیں گے تم آج دے دو ہمیں، تم سو جاؤ، تو ماں کیا کہتی ہے، نہیں نہیں نہیں، میں اس کو نہیں دے، مجھے نیند نہیں آئے گی اس کے بعد، یہ تو میرے بغیر رہ لیتا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہتی. بس یہی سوال ہے، بچے سے پیار بچے کی تکلیفوں پہ بھی آپ کو مطمئن رکھتا ہے. اللہ سے پیار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات، تکلیفیں، بیماریاں، اس سے بھی آپ کو خوش کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں اگر ہم اس کی خو بنا لینا، عادت ڈال لیں اس کی، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر ایک اور سوال بھی ہے، اچھا اس میں کسی نے پوچھا کہ اچھا کوئی اپنی تکلیف بتاتا ہے تو پھر کیا بات ہے؟ تو بات وہی ہے کہ شکوا ناراضگی کے طور پہ نہ ہو، ہیومن ایرر ہے، اٹس فائن. اب ایک سوال ہے، کوئی فوت ہوتا ہے تو میت پہ آپ روتے دھوتے ہیں، تو کیا یہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے؟ کیا پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے بیٹے ابراہیم کی موت آئی موت کا وقت تھا، آپ رو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، دل رنجیدہ ہے۔ ہم وہی کہہ سکتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے رنجیدہ اور غمناک ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے، تو آپ نے کہا کہ آنسو تو رحمت ہے۔ تو اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بطور رحمت اور شفقت میت پر رونا اور آنسو بہانا پسندیدہ، دل کی نرمی کی علامت ہے، اور بندے کا یہ عمل تسلیم اور رضا کے خلاف نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس رونے میں اپنی قسمت اور نصیب کے کھوٹے ہونے کا شکوہ نہ کرے۔ تو بات وہی ہے، دل سے اللہ سے خوش رہے، اللہ سے راضی ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کوئی مرتا ہے، آپ امیجن کیجئے کوئی فوت ہو گیا، لوگوں کی چار قسمیں ہیں، اب اس پہ ریسپانس دکھانے والی، سوچئے ذرا۔ کچھ لوگ ہیں جو ہیں ہی دل کے سخت، ان کو رونا آتا ہی کوئی نہیں، لکھ لیں۔ کچھ لوگ کسی مرنے والے پر صبر کیسے کرتے ہیں، ان کا دل ہی سخت ہے، رحم کا مادہ ہی نہیں ہے دل میں، اب وہ نہیں رو رہے۔ دوسرے وہ ہے جو خوب روتے دھوتے ہیں، جزا فضا چیخو پکار۔ تیسری قسم کے وہ ہوتے ہیں جن کا دل بھی سخت ہے پھر بھی شور مچا رہے ہیں، یعنی دل میں غم کوئی نہیں لیکن دکھاوے کا اوپر بہت شور کر رہے ہیں۔ اور مومن ہے چوتھا، کہ جو صبر بھی کرتا ہے اور دل میں نرمی بھی رکھتا ہے۔ تو پسندیدہ چیز کون سی ہو گئی انسان کے لیے؟ چوتھی قسم ہے، کہ دل نرم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہے، لیکن صبر کیجیے۔ یہاں تک ہماری دو قسم کی رضائیں پوری، جو مطلوب بھی تھی، مستحب بھی تھی، پسندیدہ تھی۔ اب آخری حصہ جو پڑھتے ہوئے مجھے تو خود ہی ایسے حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی سچی بات ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے ساتھ رضائے واجب پہ نہیں آتا اور مستحب پہ بھی نہیں آتا، تو پھر وہ حرام چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ رضائے محرم، حرام چیزوں سے راضی ہو جانا۔ کفر کر رہے ہیں تو حرام ہے، شرک کر رہے ہیں تو حرام ہے، گناہ کر رہے ہیں تو حرام ہے، شراب پیتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ جو بھی غلط کام ایک انسان کرتا ہے اس کو خوشی بنا لینا، یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ رضائے محرم کیا ہے؟ کہ حرام کاموں پر راضی ہو جانا۔ اس کے سامنے غلط کام ہو رہے ہیں، حدیں ٹوٹ رہی ہیں، قانون ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے، کہتا کیا کریں پھر، ایسا یا ویسا، یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ یہ کفر کی بھی ہے، یہ فسق کی بھی ہے، یہ معصیت کی رضا بھی ہے۔ کچھ لوگ کفر پہ راضی ہیں تو رضائے محرم ان کی کفر کے درجے پہ چلی گئی۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ اپیرنٹ گناہ، کھلے گناہ، ریبیلیس، جس طرح زنا، بدکاری، فحاشی پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ بھی دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری کیا ہوتی ہے؟ معصیت، عام درجے کے گناہ۔ تو ہر گناہ سے، جس درجے کا بھی وہ گناہ ہو، اس سے راضی ہو جانا، یہ رضائے محرم کہلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی زمین پر گناہ ہو اور وہاں جو شخص موجود ہے وہ اسے کراہت محسوس کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، تو وہاں گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، کل عدم کے وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ اور اگر وہاں موجود نہیں ہے جو شخص دور بیٹھا کہہ رہا ہے ہائے میں بھی جاتا اس پارٹی ہال میں، ہائے میں بھی انجوائے کرتا، ہائے کتنا مزہ آ رہا ہوگا، میں بھی ڈانس کرتا، میں بھی گھومتا، تو فرمایا وہ غیر حاضر ہونے کے باوجود اس گناہ میں موجود ہے۔ کتنا ڈرنے کا مقام ہے۔ پھر ربی بن انس کہتے ہیں کہ پہلے دور کے صحیفوں میں، پہلے زمانے کے صحیفوں میں لکھا تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت پر رضامندی کا اظہار کرے، جب تک وہ اس کیفیت سے دوچار رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی اس کا ذرہ برابر عمل قبول نہیں کرتا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، آپ مجھے سمجھائیں اس حصے سے کیا مراد ہے، کوئی پریکٹیکل ایگزامپل دیجیے، تھوڑا ڈسکس کریں ہمارے معاشرے میں آج اس کی کیا مثالیں ہیں کہ ہم غلط کاموں کی انجام دہی پر مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں۔
شادی بیاہ یا فنکشن جیسے جہاں پہ میوزک وغیرہ یا حرام چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو نماز بھی مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، مطلب نمازوں کتنے ٹائم میں جاتے ہیں تو ہم نماز اپنی پڑھتے ہیں وہاں پہ۔
جی بالکل، یعنی جب آپ کوئی غلط جگہ پہ بیٹھے ہیں، کوئی محفل موسیقی سجی ہوئی ہے، وہاں رقص و سرود کی محفل ہے، ناچ گانا ہے، لوگوں کو دوسروں کے ساتھ مائل کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کرے اور ساتھ کہتے تھے نماز کا وقت آیا میں اٹھ کے پڑھاتی ہوں، تو باقی کام کیا کر رہے تھے آپ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اب ہمیں بھی اپنے اندر غیرت لانی ہے. جب ہم اس بات میں، یہ آگے لکھتے ہیں کہ آج افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں کتنے مسلمان ہیں جو حرام کاموں کو ہوتا دیکھتے ہیں اور خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں کتنی اچھی دلہن لگ رہی. اب مثال ایک دلہن ہے، اس کو عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں تو مرد بھی دیکھ رہے ہیں، بالکل وہ ایک ماڈل بنی بیٹھی. کیا آپ کو اس دلہن کی تعریف کرنی چاہیے؟ جا کے اس کو سلامی دینی چاہیے؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی نہ دوں، میں تو دیکھنے بھی نہ جاؤں. آپ نے اس کو ایک ماڈل بنا کر پیش کر دیا، آپ نے اس کی ساری عزت ہی ختم کر دی، کیا آپ اس پر خوش ہوں گے؟ اور ہم جیسے لوگ جو مسلمان ہیں اور جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر صرف آٹے میں نمک کے بھی برابر ہے نا کسی سوسائٹی میں، اگر ہم اس پہ جم جائیں نا تو کافی لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اور ہماری اس دو روحی چال کو دیکھ کر پھر لوگ دوسرے بھی دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بھائی امام صاحب نکاح پڑھانے آئے تھے تو اب کیوں بیٹھے؟ نہیں، وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے. اچھا جی، امام صاحب نے ابھی نکاح پڑھایا تو یہ مغرب کی جماعت کیوں نہیں کرا رہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیے یہ آپ کو باتیں شاید چھوٹی لگیں، کیونکہ جو کام سب کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن اللہ کو یہ چیز رضائے حرام پہ، تم حرام پہ راضی ہو. مثال ہے کوئی بیٹھا اور کوئی جا کے اس کو قتل کرتا ہے تو ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہم پولیس کو بلائیں گے، فون کریں گے، شور مچائیں گے، کھڑکی سے باہر دیکھیں گے کہ بھائی اس کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ بیٹھے رہے اور کوئی قتل ہو جائے تو پولیس آپ کو نہیں پکڑے گی ساتھ، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے وہ اس کو مار رہا تھا، تم نے کیوں نہیں پکڑا؟ تو بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ غلط کاموں کو کرتا دیکھنا اور مطمئن ہونا، گویا کہ آپ نے غلط چیز پہ اپنے آپ کو راضی کیا. یہ لکھتے ہیں کہ گھر کا سرپرست یعنی باپ ہے یا ماں ہے، بچوں میں، بیٹیوں میں، بیٹوں میں خباستے ہوتی دیکھے، بے حیائی ہوتا دیکھے، موبائل فون پر غلط چیزیں دیکھتے سنتے دیکھے، بیوی کو بغیر کسی شرعی حجاب کے باہر آتے جاتے دیکھے، پھر کہ یہ تو آزاد خیالی کا تقاضا ہے، اب یہ تو ہو گئی نا، میں اتنا بڑا افسر بھی تو ہوں اور یہ ہے وہ ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھر کے بچوں کو ملازمات کے ساتھ ملوث دیکھتے لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی. تو لہذا اپنے اوپر لیں. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ حرام پہ راضی ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے وہ ثقافت، انگلش میں آپ کلچر کہہ لیں اور اردو میں ثقافت. ثقافت کے نام پر بعض لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں. ان کے پاس اسلامی ثقافت یہی ہے کہ لوگ ڈانس کر لو اور ناچ کود کر لو. میلے ٹھیلے کیا ہوتے ہیں آج ہمارے ملکوں میں؟ 14 اگست کا میلہ کیسا ہوتا ہے آپ کے شہر میں؟ مجھے تو کبھی نہیں لے کر کوئی گیا، لیکن جو بھی اس کی خبریں ملتی ہیں کوئی اچھی تو نہیں ملتی. کیا یہ رضائے محرم نہیں؟ پھر آپ 14 اگست کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اور بھی دکھ کی بات ہے. آپ لوگوں کو چھوڑیے، آپ اللہ کی نظر سے دیکھیے. 14 اگست آپ کا یوم آزادی، اور آپ جو چور بازاری اور گند خانہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ ڈال ایک اور زلزلہ ہمارے ملک پہ، اور کوئی سیلاب بھیج، ہمیں اور جوتے پڑے، اور برے لوگ ہمارے سر پہ ہیں. پھر جب پڑتی ہیں چیزیں ہم کہتے ہیں آئی کہاں سے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا. اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہوگا. غلط چیزوں پہ راضی رہنا یہ اللہ کے غضب کو بلانے کی بات ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ فاجر اور جو کافر ہوتے ہیں نا، وہ کس طرح سے راضی نہیں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. سورت توبہ 96 ہے، یحلفون لکم لتردوا عنہم، کہا یہ اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے کوئی نہیں راضی ہوگا. یہ آپ اپنے اوپر بنا لیں، یہ یعنی جو آئے تھے نا، آپ اس کو اپنے لیے کوڈ بنا لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے جاتے ہیں، رشتے دار بھی تو ہیں نا، بھائی بہن بھی ہیں. میں کہتی ہوں سگی اولاد اگر آپ سے یہ کام کہے نا تو آپ اپنا حق اسی دن سارا وصول کریں. وہ جو کہتے ہیں نا تمہیں دودھ نہیں معاف کروں گی، آج موقع ہے اس دودھ کی قیمت کا. جاؤ بیٹا دعائیں گھر بیٹھ کے دوں گی، تم شادی کر کے آ جاؤ، میں نہیں جا رہی ساتھ. ہم بعض دفعہ گھر کے بزرگوں کو سٹیج پہ بنا کے بٹھا دیتے ہیں اسٹیچو، کہ اب یہ بزرگوں کے بغیر تو شادی نہیں چلتی. اور بیچاری حیادار باپرد بوڑھی عورتیں جو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آتی، ایسے موقع پہ وہ مجبور کر دی جاتی ہیں. کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ مجھے ایک موقع یاد آ گیا، کسی اور جگہ کی بات ہے، ہمیں کسی نے بلایا، ہماری اسٹوڈینٹ تھی، آگے سے ذرا سیکنڈ ہینڈ تھا تعلق، کچھ رشتے داری بھی تھی، دیندار لوگ تھے، ہمیں انہوں نے بلایا، بہت دور گئے. میں نے ہمیشہ ایسی جگہ پہ جانا ہو تو پہلے سے پوچھوا لیتی، خود پوچھتی ہوں، دوسرے ادھر ادھر سے نہیں پوچھتی. نمبر ان کا لیا ان سے فون کیا، اچھا کیا حال ہے، جزاک اللہ آپ نے بلایا ولی میں، اچھا تھوڑا سا میں پوچھنا چاہ رہی تھی ماحول کیسا ہوگا. اور جی سر بھائی کیوں پوچھ رہے، اس لیے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہے کہ ہمیں ابائے میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر ہمیں جس طرح بھی ہم آ جائیں آسانی سے، اور دوسری بات ہے میوزک نہیں. انہوں نے پوری تسلی دلائی کہ جی سب ایسے ہی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ خود بھی نکاب کرتی تھی. خیر ہم گئے، ساتھ سر بھی گئے لے گئے. اب جب ہم گئے ادھر تو اندر گئے تو ایک ہی ہال ہے، اندر ہی عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. میں تو کھڑی ہوگی دروازے کے پاس ہی جا، تو میں نے کہا کہ ہم نے کدھر بیٹھنا ہے. گھر والی ایک دو تھی جو بھی تھی قریب تھی وہ نا، تو مجھے کہتی وہ کونے میں ہم نے ایک ٹیبل لگایا ہوا قرآن کلاس والوں کے لیے. میں نے ادھر دیکھا تو وہ ٹیبل ایسے ہی بیچ ہال میں ہی تھا، کوئی کرٹن بھی نہیں تھا. کیا وہ دیکھے وہ جائیں وہاں فلان لوگ بھی بیٹھے ہیں کلاس کے، وہ بیٹھے. تو اتنے میں گھر والی بھی قریب آ گئی نا، جن کے بیٹے کا ولیمہ تھا. تو میں بالکل بیوقوف بن گئی، یعنی میں نے ان کو کوئی ٹانٹ نہیں کیا، میں کیا حال ہے، میں نے کہا کہاں بیٹھنے، عورتوں کی جگہ کی طرح. میں نے کوئی یہ شکر ہے کہ یہ برا حال مردوں کا ہے، اس میں کچھ عورتیں بیٹھ گئی ہیں تو عورتوں کی جگہ کی طرح. اب وہ پریشان ہوئی نا، تو میں نماز ہو گئی نا، تو اس کا مختصر خلاصہ یہ میں نے کہا اچھا نماز کی جگہ کدھر ہے، تو کہنے لگی ادھر ایک ہال ہے. میں نے کبھی نماز کا وقت ہو ادھر جہاں کیا بیٹھنا ادھر ہی جاتے ہیں. یقین کریں کہ جو ہال کا باقی کچھ سامان پڑا ہوتا ہے نا، جو فالتو کرسیاں گندا یعنی ڈس آرگنائز، گندا نہ کہ ڈس آرگنائز، کے ایک کمرہ تھا وہ انہوں نے کھول کے ہمیں دکھایا، ہم بیٹھے. میں نے کہا الحمدللہ کم از کم یہاں کوئی ہے تو نہیں، ہم مطمئن ہیں. اتنا بڑا ہال، نماز پڑھنے کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ کین یو بلیو؟ مرد تو نہیں دیکھے، شاید کہیں اور گئے ہوں گے، عورتیں آئی ہوں گی. وہ جگہ انہوں نے دو صفحے بچھا دی، میں نے اس کے بعد کا میں نے ادھر ہی بیٹھنا، مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کم از کم میں نکاب تو اتار کے بیٹھوں نا. مجھے ادھر ایک سب کے بیچ میں اس طرح بیٹھ کر کیا مزہ آئے گا؟ تو سارے لوگ اچھے چلے نا اندر چلے، میں نے کہا آپ جائیں میں بیٹھ. میں نے کسی کو کچھ فیل نہیں کرایا، آرام سے میں نے یہ اپنا نکاب اتارا، بڑی چادر تھی لی، ایک ٹیبل سیٹ کیا. اب کیا ہوا، میں بیٹھی، پھر ایک اور آ گئی، تھوڑی دیر میں ایک اور آئی، وہ تھوڑی دیر میں وہ واقعی ایک عورتوں کا حال بن گیا. میں نے کہا یہ میرا حق ہے، آئی ایم یور گیسٹ. کھانا لگ گیا، کھانا لگ گیا، ادھر آ جائیں، کھانا ادھر نہیں سرو ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا تو ہم کھانا نہیں کھانے آئے. وہ گھر والی یعنی وہ کہہ لیجئے جو بھی ان کی کیفیت تھی، وہ شرم میں یا کیا، وہ اندر ہی نہیں آئی. اور ہم نے اتنا انجوائے کیا، وہ سارا ان کو پتا چلا نا یہ سب کدھر ہے، وہ ہے، وہ بھی ادھر آ گئی. ہم نے خوب مزہ کیا، انجوائے کیا، جو ہماری باتیں تھی آپس میں کھل کے کرتے رہے. کھانے کا وقت ہے، میں نے کہا دیکھیں مجھے کسی سے نہیں، آپ لوگ جائیے کھانا کھائیں، میں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کھٹا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں کھانا. خیر وہ کھانا کس نے کھایا نہیں کھایا، جانے کا وقت ہوا. جب ہم باہر آئے تو وہی سسٹر جو ہوسٹ تھی جن کا میرے سے تعلق ہوگا، تو یقین کریں وہ ہال میں پھر رہی اور انہوں نے منہ پہ نکاب لیا اور پورے نیچے کپڑے جو پہنے تھے وہ پہنے، دلہن نکاب میں. کین یو بلیو؟ اللہ کی قسم مجھے اس سے بڑا تماشا نہیں دکھا. دلہن بھی نکاب میں تھی اور دلہن نکاب پہن کے پورا نیچے گرے سوٹ گرے نکاب وہ پھر رہی ہے دلہا کے ساتھ، اور مرد بھی عورتیں بھی. بھئی آپ کی کوئی قدر نہیں ہے گھر میں، آپ کی شادی آپ نہیں منوا سکتی کہ اماں میں نے نہیں آنا اس گھر میں، اگر ایسا نہیں. یہ حالات آئے تھے مسلمانوں کے ادھر اور ادھر کے. اور کوئی مشکل ہوتی نا تو بات بھی تھی، کوئی ہال چھوٹا ہوتا یا غریب لوگ ہوتے، کروڑ پتی لوگ، تو صرف وجہ یہ کہ ہم نے اپنا حق نہیں لیا. تو میں تو یہ تماشا نہیں بن کے پھر سکتی کہ میں اپنی بیٹی کے ولیمے میں آؤں اور نقاب میں پھروں. میری اتنی بےزتی کیوں آپ کرا رہے ہیں؟ میں تو نہیں پھروں گی ایسے. میں کیوں مردوں کو ہیلو ہائے کیا حال ہے یہ ہے وہ ہے؟ بڑی شرم کی بات ہے. تو یاد رکھیے جب تک مسلمان، اور یہ راضی ہیں ہم، آپ کہتے ہیں راضی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم دیکھے دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نقاب میں پھریں، یہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں خیر نقاب میں ادھر آنا پڑے، اور پھر اس میں امینڈمنٹس تو ساری کرنی پڑتی ہے نا. زیور بھی آپ کا دکھتا ہے، آپ کے کپڑے بھی دکھتے ہیں، صرف منہ پہ آپ تھوڑا سا کپڑا ڈال لیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ ہونے سے تو بہتر ہے. جب آپ کو پتا جو ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور میں ذرا نہیں شرماؤں گی اس پہ. کل آپ بھی مجھے بلائیں گے کہیں، اور وہاں میوزک ہوتا تو ہم نے بیٹھنا ہی نہیں تھا، الحمدللہ میوزک نہیں تھا. اور اس طرح ہمارا وہاں تھوڑی دیر گزر بھی گئی، اور مسجد پاس تھی، سر گئے، شاید ہی دو چار مرد گئے ہوں گے مسجد میں نماز پڑھنے، کوئی بھی نہیں گیا، الا ماشاء اللہ جو گئے ہوں گے تو اللہ ان کا قبول کرے. لیکن جب مسلمانوں کا یہ حال ہو جائے تو آپ بتائیں کہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. تو لہٰذا اس لیے انسان کو بہت اس کی ضرورت ہے. یہ پڑھ لیجیے عبداللہ بن شمیت رضی اللہ اپنے باپ سے ان روایت کرتے ہیں کہ پرانے زمانے کی مثل ہے، جو شخص فسق و فجور ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر راضی بھی ہو تو وہ بھی انہی کے زمرے میں شمار ہوگا، اور جو شخص اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی تائید کرے تو اس شخص کا عمل معلق رہتا ہے، بارگاہ الہی تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. گھر جا کے نمازیں پڑھیں، قضاء پڑھیں، کچھ بھی کریں، آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تیری بات پہ کوئی غیرت نہیں ہے، غیرہ نہیں ہوتی اس انسان میں جو غلط کاموں پہ مطمئن ہو کر خوش ہو کر آ جائے. دیکھیں کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی، کبھی کیوس نہیں برپا کیا، وہاں کھڑے ہو کے تقریر نہیں کی، شرمندہ نہیں کیا، تانا نہیں دیا، اپنا حق لیا اٹھ کے آگے. کسی کو اب اتنا بھی برا لگے تو اگلی دفعہ میں نہ بلائے، اتنا ہی ہو سکتا ہے نا. اور نقصان گھر والے کا ہی ہوتا ہے، سچی بات ہے. میں دیکھتی ہوں کئی کئی لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے ایک ایک دعوت پہ، اور جس کھانے کو کھا کر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کا تو سارا پیسہ ہی برباد ہو گیا. اس سے تو بہتر تھا آپ کسی مسجد میں بھیجتے، نمازیوں کو کھلا دیتے، کسی یتیم خانے میں کوئی نیک لوگوں کو بھیج کے کھلاتے، آپ کے پیسے سے کوئی چار دن نمازوں کا اجر تو آپ کو مل جاتا. لیکن ہم ان لوگوں کے اندر الجھے ہوتے ہیں جو بے نمازی ہیں. یہ اس وقت کا ناسور ہے. آپ مانیے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج رضائے محرم کی چلتی پھرتی تصویر ہمارا انڈو پاک کلچر ہے. باقی کلچروں کا تو مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن اپنے حالات پہ ہم قیاس کریں تو ہمیں یہ دکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کلیہ انہوں نے لکھا ہے کہ معصیت اور نافرمانی پر رضامندی عین معصیت ہے، اور کفر و شرک پر رضامندی بعین ہی کفر و شرک ہے. آپ جس چیز پر راضی ہو کے بس سمجھے کہ آپ نے اس کو ویریفائی کر دیا. سٹیمپ لے کے جاتے ہیں آپ ساتھ تاکہ لوگ ہیں وہ بھی آتے تھے ہم بھی جا سکتے ہیں، فلاں بھی جاتے ہیں ہم بھی جا سکتے ہیں. کسی شخص نے ایک موقع پہ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں کہا، تعریف کی، امام شاہ بھی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت عثمان کے قتل ہوا کرنے والے کو کسی نے کہا کہ اچھا کیا اس نے، ہوگا دوسرے گروہ کا بندہ، تو انہوں نے کہا تم نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے حضرت عثمان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے. قتل تم نے نہیں کیا، لیکن یہ کہہ کر کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا اچھا ہی کیا، تو گویا کہ تم نے ان کو قتل کر دیا. ایک جملہ بھی بعض دفعہ بندے کو اسی کام میں لے آتا ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے. امام قرطبی کہتے ہیں یہ بڑا ہی حساس اور گمبھیر مسئلہ ہے کہ نافرمانی پر رضامندی بعین ہی نافرمانی ہی شمار ہوا کرتی ہے. تو اس کے لیے انسان کو فکر کی ضرورت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پھر یہ اقتباس ہے، اتنا آسان ہے یہ. یقین کریں اگر ایک انسان اس کو لینا چاہے تو 10 مختلف طریقے ہم دیکھیں گے. آپ کا دل چاہ رہا ہے، ڈر تو نہیں گئے تسلیم و رضا کے ٹاپک سے کہ چلو چھوڑے ہم بھی جیسے پھر تو ہم لوگوں سے مختلف ہو جائیں گے. میں کہتی ہوں کہ یہ ٹاپک کام کر دیں ہم لوگوں میں. کس سے راضی ہو، رضیت باللہ ربن یا رضیت بالشیطان شیطانا؟ جب اللہ سے راضی ہوں گے نا تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کی طرح اس کے بھی سٹیپس ہیں. کوئی ایک درجے کا ہوتا ہے، کوئی ایک جگہ ضرورت کار آتا ہے تو دوسرے معاملے میں ٹھنڈا ہو کے پڑ جاتا ہے، کوئی دوسری چیز میں ذرا سا اچھا بنتا ہے تو تیسری میں خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈفرنٹ مینز بھی ہیں، سب ہے. پھر ایک اس میں ایک ایشو ہے کہ کیا یہ گاڈ گفٹڈ ہے، جس کو آپ واہ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ فطری بولڈ ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں تو اپنا حق لوں گی، تو کیا یہ مجھے کوئی گاڈ گفٹڈ چیز ملی ہے، واہ بھی ہے یا قصبی ہے، کمانا پڑتا ہے یا کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ دونوں ہی ہوتا ہے. کچھ کے اندر تو وہ بھی ہوتی ہے، بولڈ ہوتے ہیں، حضرت عمر نہیں کمپرومائز کرتے تھے برائی پہ، لیکن کچھ اس کو اپنے اندر ڈالتے ہیں. اور یہ کتنی ڈلے گی جتنی یہ پچھلی چیزیں آپ کی پکی ہوتی جائیں گی جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں. تقویٰ آئے گا، خوف آئے گا، امید لگے گی، اللہ سے راضی ہونے کا آئے گا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر. اور اس کا مزہ کتنا ہے، اس وقت جب بندہ ایسی جگہ سے چاہے محروم ہو کے بھی نکلے نا تو اس کو آسمان پہ کچھ دل کرتا ہے دیکھنے کو کہ اللہ بس یہ قبول کر لینا آج، یہ صرف تیرے لیے. اور جب آپ اپنی رشتہ داریوں میں جا کر یہ کام کریں، اور جب اپنے رشتہ ناتوں کو آپ اس چیز کی پرکھ پہ لاتے، سچا ایمان ملتا ہی اس کے بعد ہے. دو طرف کے لوگ کبھی کچھ نہیں ہوتے. اور میں اکثر سوچتی ہوں، ہر ایک کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، اس لیے آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہر ایک بندے کی زندگی میں کیسے ہوتا ہے. مثال میں ایک فیملی کی مثال آپ کو دیتی ہوں، جیسے سب تھے ویسے وہ بھی تھے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ موڑا، گھر کے ساتھ رہا، پھر بچے ہوتے ہوتے دین کی طرف آ گئے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹوں کی شادی میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، مان لیا. خاندان نے خوب باتیں کی، اچھا جی نہیں کرنا تھا تو لینا نہیں تھا، جہیز تو غریبوں کی لڑکیاں لاتے امیروں کی کیوں لائے. انہوں نے کہا جو بھی ہے. اچھا اب کیا ہوا، اس کے بعد خاندان میں جب کوئی شادی آتی ہے تو وہ فیملی بھی جاتی تھی. اب وہ کیا سوچ کے جاتے تھے، لی یار دو ہو، یہی جو سورۃ توبہ کی آیت پڑی ہے کہ چلو ان کو خوش بھی کر دیں. جب وہ وہاں جاتے تھے نا تو پھر وہی خاندان والے چپکے چپکے باتیں کرتے تھے، اچھا جی ادھر تو آ گئے، اپنے گھر تو کیا نہیں، ہمیں تو اپنے بیٹے کے جوڑے نہیں دلائے اور ہمارے بیٹوں کی شادیوں میں جوڑے آئے تو وہ لے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا، آپ نے جو چیز ان کو خوش کرنے کے لیے کی تھی وہ خوش تو نہیں ہوئے، لیکن وہ اب آپ کے استاد بن گیا، اگلی دفعہ اب جائیں گے نہیں کہ یہ تو مجھ سے خوش ہی نہیں ہوں گے، تو لہٰذا پھر آپ جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دھکے کھا کو کچھ بےزتی کرا کے بندہ واپس آتا ہے، ایسے ایک دم نہیں ان پارٹیوں میں جانا چھوڑتا۔ دو چار باتیں لوگ سمجھے، پتہ ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، وہ میلے میں بھی گئے ہوئے تھے، چاہے آپ کے یہاں میلے میں اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو لینے گے، یہ کرنے گے، وہ کرنے گے، لیکن یہ پھر لوگ آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ٹھیک تو کرے، ساری دنیا آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائے گی، اور دس ہاتھ جس کو لگ جائے وہ چیز چمکے گی کیوں نہ۔ تو لہٰذا اس کو پاتے ہوئے شخص ہوتے ہیں، کسی پہ کبھی کوئی فتویٰ نہ دے، اپنا موقع چیک کرتے جائیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم نے آج کا اپنا سیشن کمپلیٹ کیا اللہ کی توفیق سے بہت ہی خوبصورت تھوڑا سا آپ کا ٹائم بھی اوپر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا ٹائم اوپر ہے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے تو آپ نے کیا کتنا خوبصورت ہے نا اتنا ڈیپ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی رضا پہ راضی کر دے آج ہم نے کون سے دیکھے ہم پڑھ رہے تھے نا درجات پڑھ رہے تھے تسلیم و رضا کے اس طرح سے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں نا اس کو پچھلی دفعہ ہم نے کون سی پڑھی تھی رضا واجب آج ہم نے کون سی پڑھی مستحب اور رضا محرم ٹھیک ہے تو آخری والی پڑھ کے تو وہ بھی ہو رہا تھا مستحب یہ کن کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے مقربین ہے نا اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ اللہ کے دکھوں پہ بھی خوش ہوں خوشی سے اس کو کہ اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ کر ہی نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے اور پھر جب اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نا اللہ تو ہمارا وہ کریٹر ہے اس کو زیادہ پتہ ہے جیسے کسی مشین بنانے والے کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے نا پھر یہ کہ بندہ ہر چیز سے منہ موڑ کے جو اللہ کی رضا پہ کی طرف بس اس کا ہو جاتا ہے نا اللہ کی رضا مندی پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے کہ پھر ہم طریقے پڑھیں گے آگے کہ کیسے یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اینڈ والا جو ہم پڑھ رہے تھے رضا محرم اس پہ تو دل بہت ہی دکھی بھی ہو رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ ہماری کہانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم منہ سے تو کہتے ہیں صبح شام ہم کہتے ہیں رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں اور ہم اپنے چاروں طرف ہوتے دیکھتے ہیں میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب ہم اپنے ملکوں سے دور ہیں یہاں پہ آ گئے یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتاوے دیتے ہیں نا کہ یہ نان مسلم ہے ان کا طریقہ لیکن ہمارے ملکوں میں کلچر کے نام پہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہم بہت ڈرا دینے والی بھی بات ہے نا کہ اگر ہم اس سے دل میں بھی اپنی وہ نہیں شو کرتے شادیوں پہ ہے نا ایسے ہوتا ہے تو اگر ہم اس پہ ہم نہیں اپنے ریزینٹمنٹ شو کرتے تو ہم ایکولی شریک ہیں اس پہ اور ہمارے جو اعمال پھر قبول نہیں ہوتے تو کتنی یہ ڈرا دینے والی بات ہے نا تو اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا لوگوں کے کہ وہی بات کہ پھر گونگے شیطان نہیں بننا ہم نے نا ہم نے آج صبح کے سیشن میں بھی پڑھا کہ کچھ جگہوں پہ پھر آپ کو ضرورت اپنے اندر لے کے آنی ہے جہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو اپنی ریزینٹمنٹ جو لیس درجہ اس کا یہ کہ اپنے دل میں شو کریں ہے نا اور پھر اس سے اٹھ کے جو ہم نے کہ اسے اس کو بتائیں لوگوں کو اپنے عمل سے اپنے ہم خود ان چیزوں پہ جانا بند کریں گے ان چیزوں کو بائیک آؤٹ کریں گے ہے نا تو وہی بات ہے نا کہ نیکی کرنا آسان ہے اور نماز کے لیے تو سینکڑوں میں سے بالکل بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بہترین جو ہے نا رضا مستحب والے وہ والا درجہ دے لیکن اس کے لیے ہم دیکھیں گے اپنا اس کو بھی ہم اس کو یہیں پہ کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم اس کے لیے ہے نا اور دعائیں بھی اور پھر کوششیں بھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر دے اپنا خیال رکھیں، اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پاک میں ہی ہمارے دلوں کی اصلاح کر دینا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ زندگی رہی ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں. ویکینڈ ہے آپ کا، آپ نے جو بھی آپ کے پینڈنگ کام ہیں ان کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. یا بدی السماوات یا ذو الجلال والاکرام، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.